گزشتہ سبق میں مرفوعات میں سے ہم نے مولانا انہ کی خبر پڑھی تھی بھائی، یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں، اور تو بتلایا تھا کہ یہ انہ، یہ حروف مشبہ بالفعل جو ہیں مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع، اور مبتدا پھر انہ کا اسم کہلاتا ہے اور خبر انہ کی خبر کہلاتی ہے، اور کہتے ہیں اس کی خبر کا وہی حکم ہے جو مبتدا کی خبر کا تھا، یعنی جیسے وہ خبر مفرد آ سکتی ہے مولانا، معرفہ آ سکتی ہے، جملہ آ سکتی ہے، نکر آ سکتی ہے، اسی طرح اس کی خبر بھی، لیکن اس کی مبتدا کی خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز تھا، جبکہ انہ کی خبر کو انہ کے اسم پر مقدم کرنا جائز نہیں، صرف ایک صورت میں مقدم کرنا جائز ہے، جبکہ وہ ظرف ہو، چاہے ظرف حقیقی ہو چاہے جار مجرور ہو، اور اس میں پھر میں نے تفصیل بتلائی تھی کہ انہ کا اسم اگر معرفہ ہو تو خبر کو مقدم کرنا جائز، اور اگر انہ کا اسم نکرہ ہو تو پھر خبر کو مقدم کرنا واجب ہے. اس کے بعد کانا افعال ناقصہ آئے تھے مولانا، افعال ناقصہ یہ بھی بتلایا تھا مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور اپنی خبر کو نصب دیتے ہیں، اور پھر یہ ان کے کانا کا اسم اور کانا کی خبر یہ کہلاتے ہیں بھائی. ان سب کے اندر بتلایا تھا کہ ان کی خبروں کو ان کے اسموں پر مقدم کرنا جائز، جبکہ پہلے 11 کے اندر خبر کو نفس فعل پر مقدم کرنا بھی جائز ہے، جبکہ جن کے شروع میں ما آ رہا ہے ان کی خبروں کو ان کے فعل پر مقدم نہیں کر سکتے، اور لیسا کے اندر اختلاف ہے، بعض علماء جائز قرار دیتے ہیں اور بعض جائز. اس کے بعد ما ولا مشابہ بھی لیسا جو ہیں ان کا اسم ہے بھائی، ان کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے، اور اس میں بتلایا تھا کہ یہ ما جو ہے عام ہے، معرفہ پر بھی داخل ہوتا ہے، نکرہ پر بھی داخل ہوتا ہے، جبکہ لا صرف کس پر داخل ہوتا ہے؟ نکرہ پر. اس کے بعد لائے نفی جنس کی خبر تھی، اور لائے نفی جنس کی خبر بھی کس میں سے ہے؟ مرفوعات میں سے. اس کے بعد منصوبات شروع کیے تھے، منصوبات 12 تھے، 12 ذکر ہوئے، 12 میں سے سب سے پہلے ہم نے پڑھا مفعول مطلق. مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو بھائی، اور اس کو ذکر کیا جاتا ہے تاکید کے لیے، کلام میں کیا پیدا کر دیتا ہے؟ تاکید، یعنی مجاز وغیرہ، مجاز وغیرہ یا غلطی کے احتمال کو، مجاز کے احتمال کو کیا کر دیتا ہے؟ یہ ختم کر. ضرب تو زیدن میں نے کہا احتمال تھا، شاید ڈانٹا زیادہ ہے، پٹائی نہیں کی ہوگی، لیکن میں نے جب کیا کہا؟ ضربان، تو معلوم ہوا کہ ضرب سے مراد ضرب ہی ہے، حقیقی معنی مراد ہے پٹائی کرنا، مجازی معنی کوئی مراد نہیں. اور کبھی تاکید کے لیے آتا ہے، کبھی نو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور کبھی عدد بیان کرنے کے لیے آتا ہے. تین وزن میں نے بتلائے تھے مولانا، فعلا، فعلا اور فعلا بھائی. فعلا کا وزن بتلایا تھا نو کے لیے آتا ہے، جلس تو جلس تلقاری، یعنی نو کس نو پر میں بیٹھا یہ بیان کیا اس نے، اور جلس تو جلستن، یہ فعلا کا وزن آتا ہے عدد بیان کرنے کے لیے، ایک دفعہ بیٹھا جلستن، دو دفعہ بیٹھا یا جلسات کئی دفعہ بیٹھا. اور فعلا کا وزن، یہ تینوں مصدر کے اوزان ہیں، فعلا کا وزن خاص مقدار کے لیے آتا ہے، جیسے لقمتن خاص مقدار ہے کھانے کی جو ایک مرتبہ کھاتے ہیں، یا اسی طرح اکلا ہے، اکلا کس کو کہتے ہیں؟ خوراک، ایک مرتبہ کی جو خوراک ہو وہ اکلا کہلاتی ہے. اور پھر بتلایا تھا یہ کبھی مولانا اسی فعل سے ہوگا، اسی باب سے ہوگا، کبھی مولانا مختلف ہوگا فعل سے، کبھی باب کے اعتبار سے مختلف ہوگا، کبھی مادے کے اعتبار سے ہی، لیکن معنی ایک ہی ہونا چاہیے، معنی ایک ہوگا. اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ کبھی کبھار اس کے فعل کو حذف کر لیا جاتا ہے، یہ حذف دو قسم پر ہے، یا جوازی ہے یا وجوبی ہے. جوازی وہاں ہے فعل کو حذف کرنا جہاں کوئی قرینہ موجود ہو، جیسے مسافر آیا تو آپ نے کیا کہا؟ خیر مقدمین، تو اصل میں یہ کیا تھا؟ قدیمتا قدومن خیر مقدم، تو قدیمتا کو حذف کیا اس لیے کہ قرینہ موجود ہے، وہ آ رہا ہے آپ کے سامنے، تو قدیمتا کہنے کی ضرورت نہیں. تو یہ خیر مقدمین مفعول مطلق ہے بہ اعتبار موصوف محذوف کے قدومن کے اعتبار سے، قدومن موصوف ہے اور خیر مقدمین اس کی صفت ہے، یا یہ مولانا مفعول مطلق ہے بہ اعتبار مضاف مضاف الیہ کے، اس لیے کہ خیر اس میں تفضیل ہے، اس کی اضافت ہو رہی ہے مقدم کی طرح، اور مقدم جو ہے مصدر میمی ہے، اور اس میں تفضیل مضاف الیہ کے حکم میں ہوتا ہے، جس چیز کی طرف اس کی اضافت ہو اسی کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو اس کی اضافت کس کی طرف ہے؟ مصدر کی طرف، تو یہ بھی کس کے حکم میں ہے؟ مصدر کے ہی حکم میں ہے۔ اور وجوباً جو ہے جہاں کہاں پر حذف ہوگا وہ سماعی ہے، کچھ جگہیں ہیں سما پر موقوف جو عربوں سے ہم نے سنی ہے کہ انہوں نے کبھی فعل کو ذکر نہیں کیا بھائی، جیسے مولانا سماعن سقیان شکرن حمدن اور رائن، تو عرب کبھی ان کے افعال کو ذکر نہیں کرتے، اور یہ سارے مفعول مطلق ہیں بھائی۔ اس کے بعد مفعول بہی کے بارے میں پڑھا، مفعول بہی وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے ضرب زید عمران، تو عمران کا کیا ہے؟ زید کی ضرب واقع ہوئی ہے، اور کبھی کبھار یہ فاعل پر مقدم ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار اس کے فعل کو حذف بھی کر لیا جاتا ہے جبکہ قرینہ ہو گئی۔ تو بتلایا اس کے فعل کا حذف کرنا دو طریقوں پر ہے، یا تو جوازن حذف ہوگا یا کیا ہوگا؟ وجوباً حذف ہوگا۔ جوازن حذف اس کا فعل وہاں ہوگا جہاں کوئی قرینہ موجود ہو، جیسے کس نے پوچھا من ضربتا یا من اضربو، تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ زیدن، کیا مانا؟ اضرب زیدن یا ضربت زیدن، سوال کے مطابق جو بھی ہوگا کلام۔ دیکھو آپ نے فعل کو حذف کر لیا کیونکہ قرینہ سوال موجود ہے، اس کو دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور چار جگہ پر وجوباً حذف ہوگا، پہلی جگہ سماعی ہے بھائی، جیسے امراؤ و نفسا، ضابطہ کوئی نہیں، بس ہم نے عربوں سے اسی طرح سنا، انہوں نے کبھی اس کے ساتھ فعل ذکر نہیں کیا، معلوم ہوا اس کے فعل کو حذف کرنا اصل میں یہ کیا تھا، او ترک امراؤ و نفسا، آدمی اور اس کی جان کو چھوڑ دو، یعنی جانے دو اس کو، جانے دو۔ یا جیسے قرآن میں ہے ون تہو خیر لکم، اصل میں کیا ہے؟ ون تہو عن التثلیث واقصدوا خیر لکم، تو خیرن مقام استشهاد خیرن ہے بھائی، خیرن منصوب ہے، مفعول بھی ہی ہے، اور اس کا فعل اقصدو کیا ہے؟ حذف ہے۔ واہلا وسہلا، یہ اصل میں کیا تھا بھائی؟ اتیت اہلا ووتیت سہلا۔ سمجھ میں آیا؟ تو بعض علماء اس کو وطیتا پڑھتے ہیں، اتیتا اہلا و وطیتا سہلا، نہیں بھائی وطیتا نہیں ہے، یہ باب سمیعہ ہے، وطیعہ، وطیعہ سے گردان کرو وطیعتو ہوگا، کیا ہوگا؟ وطیعتو، پھر حمزہ کو کبھی کبھار ماقبل کسرہ ہو تو یہاں سے بدلتے ہیں، کیا بن جائے گا؟ وطیعتو۔ تو اتیتا اہلا و وطیتا سہلا، یہ دونوں مفعول بھی ہیں مولانا۔ یہ تو تھا قیاسی، یہ تھا سماعی، اور باقی تین قیاسی ہیں جن میں حذف واجب ہے۔ الثانی تحذیر، ثانی کیا ہے؟ تحذیر ہے۔ تحذیر کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ معمول بتقدیر اتقی، وہ معمول وہ ہے جو معمول ہو کس کے ساتھ؟ اتقی کی تقدیر کے ساتھ، وہ مفعول بھی جو معمول ہو کس تقدیر کے ساتھ؟ اتقی کی تقدیر کے ساتھ، یعنی اتقی وہاں مقدر ہو یا اتقی جیسا کوئی لفظ مولانا، بھئی یہ کیوں اتقی مقدر ہو؟ کہتے ہیں تحذیراً مما بعدہ، ڈرانے کے لیے، تحذیر کا کیا معنی؟ ڈرانے کے لیے، مما بعدہ ما بعد سے، اس کو ڈرانے کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ زیادہ تیز چل رہا ہوں؟ ابھی تک تو خلاصہ ہی پچھلا بیان ہو رہا تھا بھائی، اب نئی بات شروع۔ تو وہ معمول ہوگا اتقی کی تقدیر کے ساتھ ما بعد سے ڈرانے کے لیے، جیسے مولانا دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، ایاک والاسد، ایاک وال اسد ہے، اتقی نفسک عن الاسد، بھائی کسی کو شیر سے بچنے کا کہنا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ شیر سے بچو، شیر سے آپ کیا کہیں گے؟ ایاک والاسد، ایاک والاسد، تو ایاک والاسد، ایاک ضمیر منصوب منفصل ہے مولانا، اس کا حامل اتقی محذوف ہے، اصل کلام یوں ہے اتقی نفسک، اپنے آپ کو بچا، عن الاسد کس سے؟ شیر سے. واتقی الاسد عن نفسک، اور شیر کو بچا اپنے آپ سے، تو شیر سے دور رہے، شیر کو اپنے آپ سے دور رکھ بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ کلام ہے. کلام کیا ہے بھائی اصل میں؟ اتقی نفسک عن الاسد، واتقی الاسد عن نفسک. تو پھر مولانا جا یہاں سے کیا حذف کیا؟ اتقی کو حذف کر لیا، کیا رہ گیا؟ نفسا کا. ہاں واو کے بعد والے کلام کو بھی چھوڑو، اتقی نفسا کا عن الاسدی، اتقی کو حذف کیا، کیا رہ گیا؟ نفسا کا عن الاسدی. عن الاسد کو بھی حذف کر دو کیونکہ وہ واو کے بعد آ رہی ہے بات اس کی، تو کیا رہ گیا؟ نفس کا. اور یہ نفس کا لفظ ہم نے اضافہ کیا تھا بھائی. دیکھو عام افعال کے اندر یاد رکھو، اگر فاعل اور مفعول کی ضمیر متصل دونوں ایک ہی شخص کو راجع ہوں تو اس تو یہ جائز نہیں ہے مولانا. عام افعال کے اندر اگر فاعل اور مفعول کی ضمیر متصل عام افعال کے اندر اگر فاعل اور مفعول کی ضمیر متصل ایک ہی شخص کو راجع ہوں تو یہ جائز نہیں. تو اصل کلام یوں تھا مولانا، اتقی کا اپنے آپ کو بچا، کیا تھا؟ اپنے آپ کو بچا. لیکن دیکھو اتقی فعل امر ہے، اور فعل امر کے اندر کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ انتا، اور انتا سے کون مراد ہے؟ مخاطب. اور کاف ضمیر مفعول کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور اس سے بھی کون مراد ہے؟ مخاطب. تو دیکھو فاعل بھی وہی ذات، مفعول بھی وہی ذات، یہ پسندیدہ نہیں ہے کلام کے اندر کہ فاعل بھی وہی ہو اور مفعول بھی. اس لیے کہ فاعل وہ ہوتا ہے جو دوسرے پہ اثر ڈالتا ہے، اور مفعول ہوتا ہے وہ جو اثر کو قبول کرتا ہے. تو اثر کرنے والا بھی وہی، اثر کو قبول کرنے والا بھی وہی، یہ تو پسندیدہ. تو پھر افعال قلوب میں یہ جائز ہوگا، آگے آ جائے گا مولانا وہ بات، میں وہاں بھی ذکر کر دوں گا. تو ان افعال میں پھر کیا کریں بھائی؟ ہمیں تو چاہیے اسی طرح، کہتے ہیں بھائی پھر درمیان میں ایک لفظ بڑھا دو نفس، بات پھر بھی وہی رہے گی. اب بن جائے گا اتقی نفسا کا، اتقی. اب بات تھوڑی سی ذرا، مانا تو وہی ہے لیکن اب مفعول مخاطب نہیں بن رہا بلکہ نفس بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ کاف ضمیر نہیں بن رہی مفعول، بلکہ کیا بن رہا ہے؟ نفس. کاف ضمیر تو مضاف الیہ بن گئی. تو چلو مانا تو وہ ہوا، لیکن جتنا ہم بچ سکتے تھے ہم بچ گئے یا نہیں بچ گئے؟ ضابطہ کیا تھا؟ تو اب یہاں فاعل اور مفعول کی ضمیر متصل دونوں ایک ذات کو راجع تھی، تو ہم جتنا کر سکتے تھے کہ کچھ فرق ڈال دیں مولانا، تاکہ مؤثر اور متاثر ایک ہی چیز نہ رہے. مؤثر وہ جو اثر ڈالتا ہے، متاثر وہ جو اثر کو قبول کرتا ہے، تاکہ مؤثر اور متاثر ایک ہی ذات. تو ہم نے کیا لفظ بڑھا دیا؟ نفس. نفس مضاف، اور کاف ضمیر کو کیا کر دیا؟ مضاف الیہ. اور عموماً مضاف مضاف الیہ سے غیر ہوتا ہے. مضاف کیا ہوتا ہے؟ غلام و زیدین. غلام اور زید ایک ہی ذات ہیں؟ نہیں. تو مضاف مضاف الیہ عموماً ایک دوسرے سے غیر ہوتے ہیں، اگرچہ یہاں غیر نہیں ہے،
مخاطب بھی وہی، اس کی ذات بھی وہی، لیکن ہمارے لیے اتنا ہی ممکن تھا، اس سے آگے تو ہم جا نہیں سکتے کہ بالکل ہی الگ کر دیں، ہمیں تو چاہیے یہی مانا تھا کہ مفعول بھی کس کو بنانا ہے، مخاطب ہی کو بنانا ہے، تو جتنا ہم بچ سکتے تھے وہ صورت یہ تھی کہ ہم نفس کا لفظ لے آئے، مضاف الیہ بنا دیا، اور عموماً مضاف الیہ چونکہ مضاف لے آئے، اور عموماً چونکہ مضاف غیر ہوتا ہے کس سے، مضاف الیہ سے، تو لفظوں کے اعتبار سے ہم نے جدائی بیچ میں ڈال دی. مولانا صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اسی قدر ہو سکتا تھا، جتنا ممکن تھا وہ ہم نے کر لیا. اب مولانا نفسا کا لفظ ہم لے، اب کیا بنا کلام؟ اتق نفسا کا. اچھا اب دوبارہ اس مثال کی طرف آؤ، اتق نفسا کا عن الاسد و اتق اسد عن. اچھا اتق کو حذف کر دیا، بدر سے جار مجرور کو حذف کر دیا، کیا رہ گیا؟ نفسا کا. اب یہ نفس ہم کس لیے لے کر آئے؟ اتقی کی وجہ سے لے کر آئے تھے، تو اب نفس کو بھی کیا کر دو، اس کی بھی ضرورت نہ رہی، ختم کر دو. کاف ضمیر رہ گئی، اور کاف ضمیر تو متصل ہے، یہ اکیلی نہیں رہتی، تو اس ضمیر اور ضمیر کون سی ہے؟ منصوب ہے، مجرور ہے، منصوب کیونکہ مفعول کی ہے، تو اس کی جگہ ضمیر منفصل لے آؤ، منصوب، ضمیر منفصل منصوب لے آؤ، اور وہ ہے ایاکا، چنانچہ ہم ایاکا لے آئے. اور والاسد آگے بھی سارا یہی کام کیا، اتق الاسد عن نفسک، وہاں بھی ہم نے اسی طرح کیا، اتقی کو بھی حذف کیا، جار مجرور کو بھی حذف کیا، اسد رہ گیا، تو ادھر ایاک رہ گیا، ادھر والاسد رہ گیا، تو کلام کیا ہوا؟ ایاک والاسد. سمجھ میں آیا بھائی کہ نہیں آیا؟ مشکل بات تو نہیں میرا خیال، سمجھ میں آئی بات بھائی؟ اچھا دیکھو بھائی، یہ آپ نے اتقی کا، اتقی یہاں محذوف ہے، اتقی کیوں محذوف ہے؟ ایاکا والاسدا، تو یہاں ایاکا فعل کون ہے مولانا؟ اتقی. ایاکا نصب کون دے رہا ہے؟ اتقی. اتقی کو آپ نے حذف کر دیا، یہاں اتقی محذوف ہے. کیوں محذوف ہے اتقی؟ کہ آپ اس مخاطب کو ڈرانا چاہتے ہیں ماں باپ سے، اور ماں باپ کس کا ذکر آ رہا ہے؟ اسد کا تذکر آ رہا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ماں باپ کو آپ کس سے ڈرانا، یہ مفعول بھی ہی جو ہے آیا، اس کو کس سے ڈرانا چاہتے ہیں؟ ماں باپ سے ڈرانا، اور وہ کون ہے؟ اسد. اب دوبارہ عبارت دیکھو، ثانی تحذیر، ثانی تحذیر ہے، وہ ہوا معمول تقدیر اتقی، وہ معمول ہوتا ہے کس کی تقدیر کے ساتھ؟ اتقی کی تقدیر، یعنی اتقی وہاں مقدر ہوتا ہے. اتقی کیا ہوتا ہے؟ مقدر ہوتا ہے. بھئی کیوں مقدر ہوتا ہے؟ تحذیران، یہ مفعول مطلق ہے مولانا، آپ نے نہیں پڑھا ضربت زیدن تادیبن، کیا معنی؟ ادب سکھانے کے لیے، تو یہ کے لیے، دیکھا علت بتاتا ہے، یہاں بھی یہی ہے، مقدر ہوتا ہے اتقی تحذیرا، ڈرانے کے لیے، کس سے ڈرانے کے لیے؟ مما بعده، اس کے ماں بعد سے. نحو ایاک والاسد، بھئی یہ کیوں آپ حذف کرتے ہیں؟ پورا کلام کہہ دو، اتقی نفسک عن الاسد و اتقی الاسد عن نفسک. کہتے ہیں بھائی اتنی دیر میں بتاؤں گا تو شیر تو اس کو چیر پھاڑ کر کھا جائے گا. بھائی کلام یہ تحذیر ہے مولانا، ڈر بچانے کسی کو کہنا ہے، ڈرانا ہے، مختصر کلام ہونا چاہیے، جلدی سے ادا ہو جائے، وہ آپ کی بات مانا اس کو فوراً پہنچ جائے، اس لیے عربوں نے اس کو کیا کر دیا؟ مختصر کر دیا. نحو ایاک والاسد اصلہ اتقک والاسد، انہوں نے اور بھی آسان کر دیا، میں نے تو کیا کہا تھا؟ اتقی نفسک عن الاسد، تو انہوں نے آسان اتقک والاسد، لیکن میں نے بتایا یہ جائز نہیں ہے، اتقک کہنا جائز نہیں ہے کلام عرب. یہ تو ایک طریقہ ہے، یہ تحذیر کا ایک طریقہ ہے کسی کو ڈرانے کے لیے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ او ذکر المحذر منہ مکررا، یا جس سے ڈرایا جائے اس کو مقرر ذکر کیا جائے، تکرار کے ساتھ ذکر کیا جائے، جیسے اب طریقہ طریقہ. بھائی ایک آدمی ایک راستے پر جا رہا ہے، اس راستے پر خطرہ ہے، آپ کہتے ہیں طریقہ طریقہ، کیا مانا؟ راستے سے دور ہو جاؤ، بچو اس راستے سے، اس راستے پر نہ جاؤ. ایک آدمی کھڑا ہے، اب آپ قیاس ترک بھی بنا سکتے ہیں، کسی کو کسی چیز سے ڈرانا ہو آپ فوراً اس طرح کا کلام کر سکتے ہیں، مثلا کس کو کس چیز سے بچنے کا کہنا چاہتے ہیں، جی ہاں گاڑی سے بچو، یا کا وسط یارا، چلو جو مرضی. آپ یہ اس لیے کا قیاسی ہے، آپ بھی جہاں ایسا موقع ہے کہہ سکتے ہیں، جہاں تکرار ہو وہ والا بھی کر لیں. ایک لڑکا کھڑا، کوئی دیوار گرنے والی ہے، آپ نے کہا الجدار الجدار، فوراً ہٹ گیا. اگر آپ اس کو کہتے اتق الجدار اتق الجدار، وہ جب تک وہ بےچارہ نیچے آ جاتا. دو طالب علم آپس میں بھائی لڑ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو دھکم پیل ہو رہی ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، چھوٹا سا بچہ ایک دو مہینے کا وہاں لیٹا ہوا ہے بھائی، تو اس کا بیٹا لیٹا ہوا ہے، تو یہ کیا کہتا ہے، اسبیا اسبیا، کیا مانا، بچہ ہے بھائی، بچو بچو اس سے دور ہو جاؤ. چلیے جی آگے، دونوں طریقے بھائی یہ قیاسی ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں استعمال، لیکن آپ کبھی پورا نہیں کہہ سکتے اتق نفسک عن الاسد و اتق الاسد عن نفسک. کیوں پورا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ عربوں نے کبھی بھی اس کو پورا استعمال نہیں، یہ وجوباً حذف ہوگا بھائی اگر آپ نے کہا غلط کیا بھائی. الثالث ما اضمر عامله على شريطة التفسير، بھائی پہلا وجوبی محل کون سا تھا؟ سماعی. دوسرا کیا ہے؟ تحذیر. تیسرا کیا ہے؟ ما اضمر عامله على شريطة التفسير. ما تیسرا مفعول وہ ہے اضمر عامله، کہ محذوف مقدر کیا جائے اس کے عامل کو، على شريطة التفسير، تفسیر کی شرط پر. شریطہ اور شرط ایک معنی میں ہے. وہ مفعول ہے کہ مقدر کیا جائے، ازمیرا ہے قدرا، مقدر کیا جائے اس کے عامل کو، علی شریطۃ التفسیر، کس کی شرط پر؟ تفسیر کی شرط. دیکھو میں کہتا ہوں زیدن ضربتہ، زیدن ضربتہ، اب بتائیے زید کو کس نے نصب دیا؟ ضربتو نے؟ نہیں، ضربتو نہیں دے سکتا نصب. کیوں؟ کیونکہ ضربتو ایک مفعول چاہتا ہے اور آگے ضمیر متصل آ چکی ہے. ضربتو ہو بھائی، وہ ہا ضمیر کس کو راجے؟ زید ہی کو راجے. تو ضربتو ایک ہا ضمیر کو نصب دے چکا ہے، لہذا اب یہ زید کو نصب نہیں دے سکتا. پھر کہتے ہیں بھائی زید کے لیے اسی ضربتو کو مقدر مانا جائے گا، کلام یوں ہے ضربتو زیدان ضربتو. پھر پہلے ضربتو کو ہم نے حذف کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے، دوبارہ وہی ضربتو آ رہا ہے اور وہ ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ زید ہی کو راجع ہے. تو آگے دوبارہ جب ضربتو ایک چیز آ رہی ہے تو پہلے اس کو پہلے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ مولانا یہ پہلا ہوا مفسر، اگلا ہوا مفسر، اس نے تفسیر بیان کی کہ پہلے کون محذوف ہے؟ ضربتو. تو ثانی نے پہلے کی تفسیر کر دی. اور مفسر اور مفسر جب لفظاً معنی متحد ہوں، لفظ بھی وہی معنی بھی وہی، تو دونوں کو لانا جائز نہیں، ایک کو لا سکتے ہیں دوسرے کو نہیں لا سکتے. تو ضربتو دونوں ایک تھے مولانا. یا صرف مانن متحد ہوں تو پھر جائز، پھر بھی جائز نہیں ہوں. تو دیکھو زیدن کو کس نے نصب دیا؟ ضربت نے. اور اس کو کیوں حذف کیا آپ نے؟ آگے اس کی تفصیل یہ ہے. ما یہ زید جو ہے وہ اسم مفعول بھی ہے. ازمیر عاملہ جس کے عامل کو کیا کر لیا گیا ہے؟ حذف کر لیا گیا ہے. اعلیٰ شریعت تفسیر کی شرط پر کہ آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے. اچھا یہ تو ایک تھا. دوسرا زیدن ضربت غلامہ. زیدن ضربت غلامہ. اب بتائیے مولانا زیدن کو کس نے نصب دیا؟ زیدن کو کس نے نصب دیا؟ جی ضربت نے. نہیں ضربت یہاں نہیں نکال سکتے. کیوں؟ آگے دیکھو بھائی ضربت غلامہ کیا معنی؟ زید کی پٹائی کی ہے میں نے یا زید کی غلام کی کی ہے؟ غلام کی کی ہے. تو اگر میں پیچھے بھی ضربت نکال لوں تو اسے معنی تو ہو جائے گا ضربت زیدن. میں نے کس کی پٹائی کی ہے؟ زید کی پٹائی کی. حالانکہ یہ مقصد ہے یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا بتلانا ہے؟ میں نے اس کے غلام کی معلوم ہو ضرب تو پیچھے نہیں نکال سکتے. پھر کہتے ہیں بھائی اس کے کوئی مناسب نکال لو. اس جیسا اس جو ہو اس کے معنی کو ادا کر رہا ہو وہ والا فعل پیچھے مقدر ہے. بھائی دیکھو جب آپ نے زید کے غلام کی پٹائی کی معلوم ہو آپ نے زید کی توہین کی ہے. کیا کی ہے؟ توہین کی ہے. معلوم ہو وہ بیچارہ آپ نے اس کو کمزور سمجھا ہے. اگر اس کو بڑا آدمی سمجھتے تو آپ کبھی جرات نہ کرتے اس کے غلام کو ہاتھ لگانے کی. سمجھ میں آیا بھائی؟ بادشاہ کے سیکرٹری کو کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے؟ کیونکہ اسے وہ پتا ہے کہ بادشاہ مجھے چھوڑے گا نہیں. تو معلوم ہوا جس کو کمزور آپ نے سمجھا ہے تو اس کے غلام کو کیا کیا ہے؟ اس کی پٹائی کیا ہے. تو یہ آپ نے اس کی اہانت کی ہے. کیا کی ہے؟ اہانت کی ہے. تو یہاں فعل نکالیں گے اہانت. زید کے غلام کی پٹائی سے زید کی کیا ہوئی ہے؟ اہانت ہوئی ہے, توہین ہوئی ہے. تو اہن تو زیدن ضرب تو غلامہ ہو. سمجھ میں آیا؟ تو اہن تو کو کیوں حذف کیا؟ کیونکہ آگے آنے والا فعل اس کی کیا کر رہا تھا؟ تفسیر کر رہا تھا. کیونکہ غلام کے ضرب دراصل زید کی کیا ہے؟ توہین ہے. معنی سمجھ میں آ گیا؟ بس اب سنو ما ازمیر عاملہ علی شریطۃ التفسیر وہ مفعول بھی ہے جس کے عامل کو مقدر کر دیا گیا ہو. جس کے عامل کو مقدر کیا گیا ہو بھائی. اچھا اب تعریف سنو اس کی. ما ازمیر عامل علی شریطۃ التفسیر وہ اسم ہے. مثالیں نکالو بھائی, مثالیں کتاب میں دیکھو. زیدن دیکھ رہے ہو بھائی؟ زیدن زیدن ضربتہ تو تین سطروں کے بعد آ رہا ہے جی. اچھا ایک یہ مثال. ایک دوسری مثال میں میں نے آپ کو بتلائی کیا؟ زیدن ضربتہ غلامہ. یہ دو مثالیں ذہن میں رکھو. اب تعریف اس پر ہم نے چسپاں کرنی ہے. کس طرح یہ تعریف کر رہے ہیں؟ ما ازمیر عاملہ علی شریطۃ التفسیر وہ اسم ہے. کون ہے بھائی اس مثال میں؟ کون ہے وہ؟ زیدن. وہ اسم ہے جس کے بعد فعل ہو یا مولانا شبہ فعل ہو. کیا ہو؟
شبہ فعل.
جیسے فعل کا مسئلہ ہے اسی طرح کس کا ہوگا؟
شبہ
فعل کا بھی ہوگا. تو جس کے بعد فعل ہو یا شبہ فعل ہو اس اور وہ فعل یا شبہ فعل مشغول ہو. ادھر دیکھو بھائی وہ جو بعد میں فعل ہے یا شبہ فعل ہے وہ مشغول ہو اسی اسم کی ضمیر میں. ضربت ہو بھائی یہ ہاں ضمیر کس کو راجے تھی؟ زید ہی کو راجے تھی. تو یہ اس فعل مشغول ہے اسی اسم کی ضمیر میں یا اس کی ضمیر میں تو نہیں مشغول اس کے متعلق میں مشغول ہے. اس کے متعلق میں مشغول ہے. ضرب تو غلامہ ہو تو ضربا والا نا فعل ہے آگے آنے والا. یہ ضمیر میں مشغول ہے زید کی یا زید کے غلام یعنی اس کے متعلق میں مشغول ہے؟ غلام یعنی اس کے غلام کون ہوتا ہے؟ زید کا متعلق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کے ساتھ تعلق ہے بھائی. تو وہ اس کے متعلق میں مشغول ہو گئی. دیکھو ذرا تعریف پڑھ لیں پھر میرا خیال تو بات پہلے پڑھنی چاہیے بھائی. دیکھیے وہ کل اسم، ہر وہ اسم ہے، بعدہ فعل او شبہہ، جس کے بعد فعل ہو یا شبہ فعل ہو، یشتغل ذلک الفعل، مشغول ہو وہ فعل، عن ذلک الاسم، اس اسم سے، یعنی اس اسم پہ عمل نہیں کر سکتا، مشغول ہے، کس میں مشغول ہے، بضمیر ہی، اس اسم کی ضمیر میں، او متعلق ہی، یا اس کے متعلق میں مشغول ہے، بحیث، تو اس طور پر، لو سلط علیہ ہوا، زید پر اگر اسی فعل کو مسلط کر دیں، یہ پہلی مثال تھی، زیدن ضربتہ، زید پر کس فعل کو مسلط کیا تھا ہم نے، اسی فعل کو، او مناسبہ، یا اس کے، یہ دوسری مثال ہے، زید پر ضربتہ کو مسلط کیا یا اہنتہ کو، اس طور پر کہ اگر اس پر اسی فعل کو مسلط کریں یا اس کے مناسب کو مسلط کریں، لنصبہ، تو وہ کیا کرے، اس کو نصب دے سکے، نحو زیدن ضربتہ، سمجھ میں آئی جی؟ حاشیے پہ دوبارہ ذرا تعریف چسپاں کرتے ہیں، دونوں مثالیں اکٹھی لکھو بھائی، حاشیے میں دونوں مثالیں اکٹھی لکھ دو بھائی، ایک طرف زیدن ضربتہ، اچھا آگے دوسری مثال لکھو، زیدن ضربت غلامہ، اچھا اب پہلی مثال پہ ذرا نظر ڈالو، ضربت زیدن اسم ہے، اس کے بعد کیا رہا ہے، فعل، اور وہ فعل کس میں مشغول ہے، اسی کی ضمیر میں، اس طور پر کہ اگر اسی فعل کو ہم زید پر مسلط کریں تو یہ کیا کر سکتا ہے، زید کو نصب دے سکتا ہے، دوسری مثال میں آؤ، ضرب زیدن، اس کے بعد کیا ہے، فعل، اور یہ فعل کس میں مشغول ہے، اس کے متعلق میں، مولانا اس طور پر کہ اسی فعل کو مسلط کریں یا اس کے مناسب کو مسلط کریں، اس کے مناسب کو مسلط کریں، ما قبل کے زید پر، تو یہ اس کو نصب دے سکتا ہے، تعریف سمجھ میں آ گئی، اب دیکھو دوبارہ تعریف، وہ کل اسم، ہر وہ ایسا اسم ہے، بعدہ فعل او شبہہ، جس کے بعد فعل ہو یا شبہ فعل ہو، یشتغل ذلک الفعل عن ذلک الاسم بضمیر ہی او متعلق ہی، مشغول ہو فعل اس اسم سے، یعنی اس اسم میں اثر نہیں کر سکتا، اس پہ عمل نہیں کر سکتا، مشغول ہو کس چیز میں، اس اسم کی ضمیر میں، او متعلق ہی، یا اس اسم کے متعلق میں، بحیث لو سلط علیہ ہوا، اس طور پر کہ اگر اس اسم پر مسلط کر دیا جائے، لو سلط علیہ، اس اسم پر مسلط کر دیا جائے، ہوا اسی فعل کو، او ناسبہ، یا اس فعل کے کسی مناسب کو جو اس کے مناسب ہو، لا نصبہ، تو وہ البتہ اس کو کیا دے سکے، نحو زیدن ضربتہ، فإن زیدن منصوب، زید منصوب ہے، بفعل محذوف، کس کے ساتھ مولانا، فعل محذوف کے ساتھ، مضمر جو مقدر ہے، وہ ہوا ضربتہ، اور وہ کیا ہے، ضربتہ ہے، ضربتہ فعل زید سے پہلے نکالا، یفسرہ الفعل المذکور بعدہ، اور اس کی تفسیر کون سا فعل بیان کر رہا ہے، جو اس کے بعد مذکور ہے، وہ ہوا ضربتہ، اور وہ ہے ضربتہ، ولہذا الباب فروع کثیرہ، اس بات کی بہت سی فروعات ہیں، سمجھ میں آیا بھائی، اس سے اور بھی بہت سی اقسام ہیں، انواع ہیں، بہت سی انواع اس سے کی ہیں، وہ بڑی کتابوں میں آپ پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ. الرابع المنادا، چوتھی قسم مولانا جس کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے مفعول بھی، وہ منادا ہے، منادا، وہو منادا کس کو کہتے ہیں بھائی، کہتے ہیں وہو اسم مدعو بحرف النداء، وہ اسم ہے جس کو پکارا جائے حرف ندا کے ساتھ، یا زید، زید کون ہے مولانا، منادا ہے. کیا ہے؟
منادا.
تو جس پر حرف ندا داخل ہوگا وہ کیا ہوگا؟
منادا.
پھر یہ یاد رکھو حرف ندا کبھی لفظوں میں ہوتا ہے کبھی لفظوں سے حذف کر لیا جاتا ہے. جیسے لفظوں کی لفظن ہوگا جیسے یا عبد اللہ تو حرف ندا کیا ہے مولانا؟ لفظن ہے. اے ادعو عبد اللہ یعنی میں طلب کرتا ہوں یا پکارتا ہوں عبد اللہ کو. وہ حرف اچھا. اور یا کبھی تقدیرن ہوگا مولانا جیسے یوس آگے آ رہا ہے وہ حروف الندا. وہ حرف الندا قائم مقام ادعو. حرف ندا قائم مقام کس کے ہے؟ وحروف النداء خمسة پانچ ہے. یا وحیا وحیا وعی والحمزہ جس کے حروف کم ہیں. عی والحمزہ یہ قریب کے لیے ہیں. جن کے حروف تین ہیں عیا اور حیا یہ بعید کے لیے ہیں. اور یا جو ہے یہ قریب اور بعید سب کے لیے استعمال ہوتی ہے. حرف ندا یا جو ہے قریب کے لیے بھی آتا ہے اور بعید کے لیے بھی آتا ہے. اور یاد رکھو لفظ اللہ بس کے لیے صرف یا آتا ہے اور کوئی حرف ندا استعمال نہیں ہوتا. بھائی یا اللہ اے اللہ کہنا جائز نہیں. اے اللہ کہنا جائز نہیں. اے اللہ کہنا جائز صرف یا اللہ. والحمزۃ المفتوحۃ یہ ہے چوتھا مان پانچواں حمزہ مفتوحہ. عبد اللہ یہ حمزہ کیا ہے؟ حرف ندا ہے. وقد يحذف حرف النداء لفظا اور کبھی کبھار کیا کر لیا جاتا ہے حرف ندا کو لفظوں سے حذف کر لیا جاتا ہے باعتبار لفظوں کے. جیسے یوسف اعرض عن هذا اصل میں کیا تھا؟ یا یوسف اے یوسف اعرض عن هذا اس سے منہ موڑ دو اعراض کرو. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھو یا عبد اللہ بھائی یا اس کے قائم مقام ہے ادعو اور ادعو نے عبد اللہ کو نصب دیا. ادعو پکارنے والا کون؟ میں. پکارا کس کو؟ عبد اللہ کو. تو عبد کو نصب کس نے دیا ہے؟ ادعو نے. کس نے؟ اور اس ادعو کو حذف کر کے اس کے قائم مقام ہم نے کس کو بنا دیا؟ یا کو. تو دیکھو عامل یا ہے یا عامل ادعو ہے؟ عامل تو ادعو ہے اور اس عامل کو حذف کرنا واجب ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں یہ جو منادا ہوتا ہے اس کے عامل کو حذف کیا جاتا ہے یا اس کا قائم مقام ہے مولانا قائم مقام. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ اس کے بعد منادا کی کچھ قسمیں آپ نے پڑھی تھی مولانا. وعلم ان المنادا علی اقسام جان لے منادا کئی اقسام پر ہے. فان کان مفردا معرفتا اگر منادا مفرد معرفہ ہو. مفرد ہو مولانا کیا معنی مفرد ہو؟ یاد رکھو علم نحو کی کتابوں میں مفرد کا لفظ چار چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے. جب بھی مفرد کا لفظ بولا جائے گا چار میں سے کسی ایک چیز سے احتراز ہوگا. علم نحو میں مفرد کا لفظ چار چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے. نمبر ایک کبھی مرکب کے مقابلے میں آتا ہے. نمبر ایک مرکب. نمبر دو تثنیہ و جمع. نمبر دو تثنیہ و جمع. نمبر تین جملہ. نمبر تین جملہ. نمبر چار مضاف و شبہ مضاف. مضاف و شبہ مضاف. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو نحو کی کتابوں میں مفرد کا لفظ کتنی چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے؟ اول، مرکب ثانی، ثالث، رابع. تو یاد رکھو، کبھی مفرد بولا جائے گا مطلب ہو کہ مرکب نہ ہو، مرکب کو نکالنا مقصد ہوگا. کبھی مفرد بولا جائے گا مراد یہ ہوگا کہ تثنیہ اور جمع نہ ہو، تثنیہ اور جمع کو نکالنا مقصد ہوگا. کبھی مفرد بولا جائے گا اور جملے سے احتراز ہوگا، مفرد یعنی کہ جملہ جو نہ ہو. اور کبھی مفرد بولا جائے گا اور کس سے احتراز ہوگا؟ مضاف اور ہاں، یعنی مفرد سے مراد یہ ہوگا کہ وہ مضاف اور شبہ مضاف نہ ہو. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد. یہاں مفرد کس کے مقابلے میں ہے؟ مرکب کے مقابلے میں. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں حرف ندا میں جو مفرد کا لفظ آیا، یہ مولانا مضاف اور شبہ مضاف کے مقابلے میں ہے. منادا اگر مضاف یا شبہ مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے. یا عبد اللہ، عبد کیا ہے مولانا؟ یا عبداللہ پڑھیں گے یا عبد اللہ؟ یہ کیا ہے؟ منصوب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف ہے. یہ کیا ہے؟ یا طالعن جبلن، یہ کیا ہے مولانا؟ مشابہ مضاف ہے. کیا ہے؟ اور یہ بھی کیا ہے؟ اعراب منصوب ہے. تو مفرد کہہ کر ان دونوں سے احتراز کیا، کیونکہ یہ ایک مضاف ہے اور ایک شبہ، اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ منصوب ہوتے ہیں. اور دیکھو یہ مبنی اعلی علامت رفع ہوگا، بتلا رہے ہیں. کہتے ہیں منادا کئی اقسام پر ہے. فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا، اگر وہ مفرد ہو، کیا معنی؟ مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو. معرفتن، اور کیا ہو مولانا؟ معرفہ. بھائی معرفہ یاد رکھو عام ہے، چاہے قبل الندا معرفہ ہو، بعد الندا، یا بعد الندا معرفہ ہو. زید کا لفظ میں کہتا ہوں یا زید، تو زید کا لفظ بھائی یا کے آنے سے پہلے معرفہ تھا. اور ایک میں کہتا ہوں یا رجلو، رجلو نکرہ تھا لیکن یا کے داخل ہونے کے بعد اب یہ کیا بن گیا؟ یاد رکھو جس طرح الف لام کسی کلمے پر داخل ہو تو اس کو عموماً معرفہ بنا دیتا ہے، اسی طرح حرف ندا بھی اعلی تعریف ہے، یہ بھی کلمے کو کیا بنا دیتا ہے؟ ما منادا کو معرفہ بنا دیتا ہے. تو یا رجلو کیا ہوا؟ رجل اب کیا ہے؟ معرفہ ہے. اور یا زید کیا ہے؟ معرفہ. لیکن یا رجلو میں رجلو یا کے آنے کے بعد معرفہ بنا، اور زید یا کے آنے سے پہلے ہی معرفہ. تو اسی لیے میں نے کہا کہ مفرد ہو یعنی مضاف مشابہ مضاف نہ ہو، اور معرفہ ہو چاہے قبل الندا معرفہ ہو چاہے بعد الندا معرفہ. تو کہتے ہیں جب منادا مفرد معرفہ ہوگا، یبنا علی علامت رفع، تو مبنی کیا ہوگا کس پر؟ علامت مبنی پر کیا جائے گا، بنایا جائے گا اس کو کس پر؟ علامت رفع پر. علامت رفع آپ نے پڑھی مولانا، کیا ہے؟ ضمہ ہے، الف ہے، واو نون ہے. سمجھ میں آیا؟ تثنیہ میں الف نون ہے، اس میں واو نون. یبنا علی علامت رفع، تو وہ مبنی ہو کیا جائے گا علامت رفع پر. کا ضمتی، علامت رفع جیسے کہ ضمہ ہے اور الف ہے اور واو نون. کا ضمتی و نحویہا، جیسے ضمہ اور اس جیسے اور الفاظ ہیں. نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ ایکل الف والواو. نحو یا زید، انہوں نے کیا کہا بھائی؟ ضابطہ کیا بتایا؟ منادا کیا ہو؟ مفرد ہو. اور بھائی یہ مفرد ہے زید، کیسے؟ مضاف نہیں، مشابہ مضاف بھی نہیں، تو یہ مفرد ہوا. اور معرفہ ہے، اور جب منادا ایسا ہو تو مبنی علی الضم ہوگا. یا زید، یا
زید
مبنی ہے. اگر یہ معرب ہوتا تو تنوین آنی چاہیے تھی، یا زیدون. کیا آنی چاہیے تھی؟ تنوین. اور تنوین آئی، معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ مبنی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو منادا مفرد معرفہ جو ہوگا وہ مبنی علی الضم ہوگا. یا زید و یا رجل، جی یہ مضاف ہے مشابہ مضاف ہے نہیں، اور معرفہ ہے قبل الندا یا بعد الندا؟ ہاں، تو لہذا یہ مبنی ہوگا علامت رفع پر. یا رجلو، اگر یہ معرب ہوتا تو کیا پڑھتے؟
یا رجل،
تنوین نہیں آ رہی، معلوم ہے یہ مبنی ہے. یہ تو تھے مفرد کی مثال. ویا ضمہ کی مثالیں تھیں، یا زیدانی، جی مفرد ہے یا مضاف مشابہ مضاف بھائی؟ مفرد ہے. کیا ہے بھائی مفرد؟ یہاں تثنیہ کے مقابلے میں نہیں آ رہا، کس کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ ہاں مطلب ہے مضاف مضاف ہے، مشابہ مضاف ہے، معلوم ہو مفرد ہے. ویا زید، تو تثنیہ کا اعراب الف کے ساتھ، ضمہ الف کے ساتھ آتا ہے، اور جمع مذکر سالم کا اعراب کس کے ساتھ آتا ہے؟ ضمہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ رفع، ہاں واو کے ساتھ. تو دیکھو یا زیدان یہ مبنی ہے اس وقت علامت رفع پر، یا زیدون یہ مبنی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ مبنی ہے بھائی. ویحفظ بلام الاستغاثۃ، اور مجرور جر دیا جائے گا مولانا لام استغاثہ کے ساتھ. تین لفظ یاد رکھو، مستغیث، مستغاث، مستغاث له، مستغیث، مستغاث، مستغاث له. چلیے جی ادھر دیکھو بھائی، یہ ہے عمر، عمر بیچارہ تکلیف میں ہے. خالد نے زید کو آواز دی، اے خالد، خالد نے آواز دی، اے زید عمر کی مدد کر. مصیبت میں کون، تکلیف میں کون؟
عمر.
آواز کس نے دی؟
خالد.
کس کو دی؟
زید.
تو یاد رکھو یہ جو ہے نا، آواز دینے والا یہ ہے مستغیث. استغاثہ کا معنی ہوتا ہے فریاد کرنا، فریاد کرنا. فریاد کرنے والا کون؟ مستغیث. یہ ہے کون، نام کیا ہے؟ خالد. کس سے کی فریاد؟ وہ مستغاث، اس سے فریاد کی. کس کے لیے کی؟ وہ مستغاث لہو. سمجھ میں آیا بھائی؟ مستغیث کس کو کہتے ہیں؟ فریاد کرنے والا. مستغاث اور مستغاث لہو. اب یاد رکھو، یہ آپ نے آواز دی یا زید، آپ نے آواز دی، کس لیے آواز دی؟ فریاد کے طور پر. تو یہ جو ہے نا مستغیث، اس پر کبھی لام داخل کرتے ہیں، یا لزیدن. یہ لام کیا بتلاتا ہے؟ کہ زید مستغاث ہے. یہ لام کیا بتلاتا ہے؟ کہ زید مستغاث ہے، یعنی اس سے فریاد کی گئی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اور یہ دراصل لام جارہ ہے، لیکن یہاں پر کس حالت میں آیا؟ اس پر لام جارہ پہ کسرہ ہوتا ہے نا، لی زیدین اچھی تھا، لیکن یہاں فرق کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ پتہ دیا جاتا ہے. ہاں کیوں دیا جاتا ہے بھائی؟ وجہ بات لمبی ہو جائے گی کہ یہ ضمیر کی جگہ واقع ہو رہا وغیرہ، اس کو چھوڑو کر. تو یہ چونکہ ہے لام جارہ، تو یہ کیا دے گا؟ جر دے گا. اسی لیے کہا یحفظ، منادا محفوظ ہوگا، جر دیا جائے گا، اس سے کسرہ آئے گا. بلام الاستغاثہ، کس کی وجہ سے؟ لام استغاثہ کی وجہ سے. نحو یا لزید ویفتح بالحاق الفہا، اور فتحہ دیا جائے گا الف استغاثہ کے، ہا ضمیر راجع ہے استغاثہ کو، الف استغاثہ کے ملانے سے. بھئی دیکھو یہ مقام ہے فریاد کا، کس کا؟ تکلیف پہ بیان کرنے کا، اور یہ چاہتا ہے آواز لمبی دی جائے ذرا، تاکہ تکلیف کا اظہار ہو جائے. بھائی تکلیف کا کیا ہو جائے؟ اظہار ہو جائے. تو اس لیے آخر میں الف بڑھاتے ہیں کبھی کبھار، اس صورت میں لام نہیں لاتے، کیونکہ لام تو چاہتا ہے جر آئے اور علی کیا چاہتا ہے مجھ سے پہلے فتحہ آئے، اور جر اور فتحہ اکٹھے آ سکتے ہیں نہیں، تو یوں کہا جائے گا یا زیدہ، اور کبھی کبھار آواز کو مزید لمبا کرنے کے لیے آخر میں ہائے وقف بھی ملاتے ہیں، کیا کہتے ہیں یا زیدہ، لمبی ہو گئی آواز نہیں ہوئی، تو ہا سے بھی آواز ذرا لمبی ہوئی، الف سے بھی لمبی ہوئی، سکون کے موقع ہے تکلیف کا، اور تکلیف کے موقع پر آدمی کیا چاہتا ہے اظہار تکلیف کو، آواز ذرا لمبی دے طویل دے، تو اس لیے تو کبھی کبھار مولانا مستغاث کے ساتھ الف استغاثہ بھی ملاتے ہیں اور کبھی ہائے وقف بھی ملاتے ہیں، تو مفتو ہوتا ہے، جب الف ملائیں گے تو یہ کیا ہوگا مفتو ہوگا، ویفتح بالحاق الفها، اور مفتو ہوگا الف استغاثہ کے ساتھ ملانے کے، جیسے یا زیدہ، اور میں نے بتایا یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے، لام اور الف اکٹھے نہیں ہوں گے، وینصب، اور منادا منصوب ہوگا ان کان مضافن، اگر وہ کیا ہو مولانا مضاف ہو، جیسے یا عبد اللہ، عبد مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، اور جب منادا مضاف ہو تو کیا ہوتا ہے منصوب، اور مشابہن للمضاف، یا مضاف تو نہیں ہے مشابہ مضاف ہے، جیسے یا طالعن جبلن، اے پہاڑ پر طلوع ہونے والے یعنی ستارے، اے پہاڑ پر طلوع ہونے والے ستارے، یا اے پہاڑ پر چڑھنے والے انسان، بھائی اگر ستارے کو ندا ہے تو طلوع ہونے والا مانا کریں گے، اور اگر انسان مراد ہے تو کیا مانا کریں گے چڑھنے والا، بھائی ایک ہوتا ہے مضاف، اس کو مشابہ مضاف کہتے ہیں، یہ جو آیا طالعن جبلن، بھائی جیسے دیکھو مضاف محتاج ہوتا ہے مضاف الیہ کا، اسی طرح اس یا طالعن جبلن، اس قسم وہ کلمہ جو اپنا معنی ادا کرنے میں کس کا محتاج ہو، مراد بیان کرنے میں غیر کا محتاج ہو، اس کو کیا کہتے ہیں مشابہ مضاف، کیا کہتے ہیں دیکھا یہ تعریف انہوں نے لکھی ہے، مشابہ مضاف وہ اسم ہے کہ بغیر دوسرا اسم ملائے اس کا معنی پورا نہ ہو، دوسرا اسم ملائے بغیر اس کا معنی پورا نہ ہو، بھائی دیکھو میں نے کہا یا طالعن، اے چڑھنے والے، اب کیا پتا یہ چھت پہ چڑھ رہا ہے، وہ ادھر مینار پہ چڑھ رہا ہے، پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں چلے گا، جب تک جبلن ساتھ نہیں ملائیں گے بات پوری طرح واضح نہیں ہوگی، تو اس کو کہتے ہیں مشابہ مضاف، جو اپنا معنی ادا کرنے میں دوسرے اسم کے ملنے کا محتاج ہو، او نکرتن غیر معینۃن، یا نکرہ غیر معینہ ہو مولانا، جیسے اندھا کہتا ہے یا رجلن خذ بیدی، اے شخص میرا ہاتھ تھام لے، بھئی اس نے کسی خاص آدمی کو آواز دی ہے، تو یہ مولانا نکرہ ہے اور غیر معین ہے، جب آپ نے کہا تھا یا رجل، آپ نے کسی خاص آدمی کو آواز دی، اور اندھے نے جب آواز دیا اس نے کسی متعین کو آواز نہیں دی، تو یہ نکرہ غیر معین ہے، سمجھ میں آیا، تو یہ منصوب ہوگا یا رجلن، وَإِن كَانَ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ، اگر منادا معرف باللام ہوا، بھائی یا میں نے بتایا یا بھی آلائے تعریف، الف لام بھی آلائے، یا کی وجہ سے بھی کوئی نکرہ معرفہ بن جایا کرتا ہے، الف لام سے بھی نکرہ کیا بن جاتا ہے معرفہ، تو دونوں اعلی تعریفین ہیں، لہذا یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوتے کہیں پر بھی سوائے لفظ اللہ کے اندر، کہتے ہیں یا اللہ، یا بھی اور الف لام بھی دونوں آ گئے، اور کہیں ایسا نہیں ہوگا مولانا، یا الرجل آپ نہیں کہہ سکتے، ہاں اگر آپ نے معرف باللام کو ندا دینی ہے تو مذکر کے لیے درمیان میں ایوہا لے آؤ، مؤنث کے لیے ایتوہا لے آؤ، یا ایوہا الرجل، یا ایتوہا المرأۃ، تو کیا لیا ہے درمیان میں مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے؟ ایتھا لے آئے بھائی، معلوم ہوا منادا پانچ قسم پر ہے مولانا، منادا انہوں نے کیا بتایا پانچ قسم ہے، نکرہ غیر معین ہو تو کیا ہوگا؟ جی ابھی پڑھا آپ نے، یا رجلن خذ بیدی، نکرہ غیر معین کیا ہوگا؟ منصوب، مضاف ہو تو بھی منصوب، مشابہ مضاف ہو تو بھی منصوب، ہاں اگر مستغاث ہو تو اس پر اگر لام استغاثہ داخل ہو تو مجرور، اور اگر اس کے آخر میں الف استغاثہ آ جائے تو مفتوح، اور اگر منادا مفرد معرفہ ہو تو پھر مبنی ہوگا، مبنی علامت رفع پر ہوگا، مبنی علی الضم ہوگا، سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ پانچ قسمیں ہیں، اور اگر یہ بھی بتلایا کہ اگر معرب اللام پر یا حرف ندا کو داخل کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا لے کر آئیں گے؟ ایوہا اور ایتوہا لے کر آئیں گے، سمجھ میں آیا بھائی؟ اور نیز ایوہا اور ایتوہا یا کے ساتھ آتے ہیں اور کسی کے ساتھ نہیں آتے، یا کا لانا ضروری ہے ان سے، اور یاد رکھو یہ ایوہا ایتوہا کے اندر جو ہا ہے یہ ضمیر نہیں ہے، یہ ضمیر نہیں ہے، یہ حرف تنبیہ ہے کسی کو متوجہ کرنے کے لیے، جیسے یا کا حرف کسی کو متوجہ کرنے کے لیے، اسی طرح ہا تنبیہ، تنبیہ کی ہا یہ بھی کس لیے ہے؟ متوجہ کرنے کے لیے، وَيَجُوزُ تَرْخِيمُ الْمُنَادَى، اور جائز ہے منادا کی ترخیم بھائی، منادا کی ترخیم، ترخیم کہتے ہیں مولانا کسی چیز کو نرم بنانا، نرم بنانا، آپ مالک کو آواز دینا چاہتے ہیں، ایک آدمی کا نام مالک ہے تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کاف کو حذف کر دو، یا مالک، کاف کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا، سمجھ میں آیا؟ منصور ہے ایک آدمی کا نام، آپ کہنا چاہتے ہیں سر واو را حذف کر دیں، یا منصور، یا اس کو کہتے ہیں ترخیم، منادا کے آخر سے ایک یا زیادہ حروف کو حذف کر دینا کیا کہلاتا ہے؟ ترخیم کہلاتا ہے، یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ترخیم کیوں کی جاتی ہے؟ وجہ یہ مولانا، کیا آپ کا اصل مقصد ندا ہے یا زیدو کہنا اصل مقصد ہے، یا اصل مقصد اس کے بعد آئے گا؟ میں نے جب کہا یا زیدو اے زید میرے لیے پانی لیا، تو اصل مقصد پانی لیا ہے یا زید ہے؟
پانی لیا،
تو ندا اصل مقصد نہیں، وہ آگے جواب ندا اصل مقصد ہے، تو غیر، یہ غیر مقصود ہوا، وہ مقصود ہوا، تو یہ غیر مقصود سے انسان چاہتا ہے جلدی جان چھڑاؤں اور فوراً مقصود تک پہنچوں اور وہ اسے کہوں، بھائی کیا کروں جو بات میں نے کہنی ہے وہ جلدی کہوں، تو یہ تو منادا غیر مقصود، ندا تو غیر مقصود ہے، تو یہاں ترخیم کر دیتے ہیں، اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں، مختصر کر دیتے ہیں تاکہ یہ جلدی ختم ہو اور پھر کیا شروع ہو جائے؟ مقصود شروع ہو جائے، سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد ایک اور بات سمجھ لو، آپ نے ایک حرف کو آخر سے حذف کر دیا، یا مالک، کاف کیا کیا؟ کاف کو حذف کر دیا، اب مولانا اس پر وہی حرکت جو آخری حرف اب کون سا ہے؟ لام ہے، لام پر چاہے تو وہی حرکت پڑھیں، اسی طرح پڑھیں جیسے کہ کاف ابھی بھی ہے تو نہیں، آپ نے تو حذف کر لیا، لیکن جیسے کاف کے ہوتے ہوئے تھا اسی طرح لام پر حرکت پڑھیں، کیا پڑھیں گے؟ یا مالک، یا یوں کر لیں کاف گویا تھا ہی نہیں سرے سے، اور جب کاف سرے سے تھا ہی نہیں تو یہ منادا مفرد ہے، اور منادا مفرد کیا ہوتا ہے؟ مبنی اعلی علامت رفع تو کہہ سکتے ہیں یا مالو یا مال، دونوں حرکتیں جائز، اس کی اپنی اصلی حرکت بھی جائز اور اس پر ضمہ بھی جائز ہے. ویجوز ترخیم المنادا، جائز ہے ترخیم منادا، وہو حذف فی آخره للتخفیف، اور وہ حذف کرنا ہے منادا کے آخر میں سے، کس لیے؟ للتخفیف، تاکہ کیا ہو جائے؟ تخفیف ہو جائے، خفی ہلکا ہو جائے کچھ لفظ. کما تقول فی مالک، جیسے کہ آپ مالک میں کہتے ہیں یا مالو، وفی منصور، ان منصور میں کہتے ہیں یا منصور، وفی عثمان یا عثمو. ویجوز فی آخر المناد المرخمی، اور جائز ہے اس منادا کہ جس کے اس منادا کے آخر میں جس میں ترخیم کی گئی ہو، مرخم جس میں ترخیم کی گئی ہو، جائز ہے اس منادا کے آخر میں جس میں ترخیم کی گئی ہے الضمو. کیا جائز ہے؟ والحرکت الاصلیت، اور حرکت تقول فی یا حارث، بھیا حارث میں کیا کیا کہہ سکتے ہیں؟ یا حاری اور یا ہارو، تقول فی یا حارث، یا حارث، یا ہارو و یا ہاری. وعلم ان یا من حروف النداء قد تستعمل فی المندوب ایضا، جان لے کہ یا حروف النداء میں سے ہے اور کبھی کبھار مندوب میں بھی استعمال ہوتی ہے. وہو المتفجع علیہ، وہ ہے جس پر رویا جائے مولانا، جس پر رویا جائے بھی یا او وا، یا کے ساتھ یا وا کے ساتھ متفجع، جس پر اظہار غم کیا جائے، غم زدہ ہوا جائے مولانا، جس پر غم زدہ ہوا جائے. جس پر اظہار غم کیا جائے. اچھا، بھائی اب مندوب کی بات آئی، سمجھ میں آیا؟ ترخیم گزر گئی، مندوب، مندوب کس کو کہتے ہیں؟ جس پر اظہار غم کیا جائے، اظہار. بھائی یہ غم کبھی کبھار کسی چیز کے نہ ہونے پر ہوتا ہے اور کبھی کسی چیز کے ہونے پر ہوتا ہے. کبھی کسی چیز کے نہ ہونے پر غم ہوتا ہے مولانا، زید مر گیا، اب لوگ رو رہے ہیں وا زیدہ یا زیدہ، تو یہ اظہار غم ہے. اور یہ زید کس وجہ سے ہے غم؟ زید کے نہ ہونے کی وجہ سے، زید کے، کہ زید ہم سے چلا گیا اس پر. اور کبھی کبھار کسی چیز کے ہونے پر غم ہوتا ہے یا مصیبت. اب یہ مصیبت کے نہ ہونے پر غم ہے یا ہونے پر غم ہے؟ ہونے پر غم ہے. تو کبھی کسی چیز کے نہ ہونے پر اور کبھی ہونے پر. سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں آگے آئیں گے مثالیں بھائی. اچھا یاد رکھو، یہ جس پہ رویا جائے، جس پہ اظہار غم کیا جائے، اس کو کہتے ہیں مندوب. کیا کہتے ہیں؟ مندوب. اور یہ میں نے بتایا کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر ہے. کبھی وہ ہے جس کا وجود غم کا باعث ہوتا ہے، اور کبھی وہ جس کا عدم وجود کس کا باعث ہوتا ہے؟ غم کا باعث. تو یاد رکھو، اس مندوب کے لیے دو حرف استعمال ہوتے ہیں، ایک یا، وہی یا جو کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ ندا کے لیے، وہی یا. اور ایک وا، اور وا صرف مندوب میں استعمال ہوتا ہے اور ندا کے لیے استعمال نہیں ہوتا. وعلم ان عین حروف الندا، یا جو حروف ندا میں سے ہے، قد تستعمل فی المندوب ایضا، اس کو مندوب میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. مندوب وہ جس پر رویا جائے، مندوب وہ جس پر کبھی کبھار اس کو مندوب میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. وہو المتفجع علیہ، مندوب کون بھائی؟ کہتے ہیں وہ ہے جس پر اظہار غم کیا جائے. متفجع کس کو کہتے ہیں؟ متفجع علیہ، جس پر غم کیا جائے، غم زدہ ہوا جائے، جس پر غم زدہ ہوا جائے، جس پر غم زدہ ہوا جائے بھی یا او وا، یا کے ساتھ یا وا، کما یقال، جیسے کہا جاتا ہے یا زیدہ و وا. بھائی اس کے بھی وہی احکام ہے، یا زید وا زید کہہ سکتے ہیں آپ مولانا، یا بھی کہہ سکتے ہیں اور با بھی، لیکن چونکہ یہ ہے موقع غم کا، اور غم میں کیا چاہتا ہے انسان؟ میری آواز ہو لمبی، اور جب لمبی ہو تو اس کے لیے کیا لے کر آتے ہیں کبھی آخر میں الف، اور کبھی کبھار اور بھی آواز لمبی کرنا چاہتا ہے تو کیا لے کر آتے ہیں؟ ہاں سب کو ہی بات، تو یا زیدو بھی کہہ سکتا ہے، یا زیدہ، وا زیدو اور وا زیدہ، اور وہی احکام ہے مولانا جو منادا کے تھے. اگر یہ کیا ہوا مفرد معرفہ ہو تو مبنی علی زام، بشرطے کہ آخر میں الف نہ آئے بھائی، اگر الف آ گیا پھر تو وہ اپنے سے ما قبل کیا چاہے گا؟ فتحہ چاہے گا. اور اگر مضاف ہوا تو کیا آئے گا اس پر؟ جی، یا مشابہ مضاف ہوا تو فتحہ نصب آئے گا. فوا مختصت بالمندوبی، وا خاص ہے مندوب کے ساتھ، کسی اور میں استعمال نہیں ہوگا. ویا مشترکت بین النداء والمندوب، اور یا مشترک ہے نداء اور مندوب کے اندر. وحکمہ فی الاعراب والبناء مثل حکم المنادى، مندوب کا حکم معرب اور مبنی ہونے میں کس کے حکم کی طرح ہے؟ منادا ہی کے حکم کی طرح ہے. جی ہر اسم میں ہو سکتی ہے. ہاں زید میں ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ جی اس میں تو شاید نہیں ہو سکے گی. سمجھ میں آئے؟ ہاں جس میں ممکن ہو اس میں ہوگی بھائی، جس میں ممکن ہو. اچھا جی سمجھ میں آیا بھائی. آگے آ گیا مفعول فی. مفعول فی وہ زمانے یا مکان کا نام ہے جس کے اندر فاعل کا فعل واقع ہو، یہ زمانہ بھی ہو سکتا ہے اور مکان بھی. ضربت زیدن فی المسجد الیوم، دیکھو کہاں پر پٹائی کی؟ مسجد میں. کب کی؟ آج. تو پھر یہ، اور یہ زمانہ بھی آ گیا مکان بھی، یہ ظرف ہے. وہ المفعول فیہ ہو اسم ما، وہ اس چیز کا نام ہے. وقع فعل الفاعل فیہ، جس میں فاعل کا فعل واقع ہو. من الزمان والمکان، یعنی کہ زمانہ اور مکان. ویسمی ظرفا، اور اس مفعول فیہ کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف کہتے ہیں. اب یاد رکھو مولانا، ظرف کتنی قسم پر ہوا؟ ایک ظرف زمان اور ایک ظرف مکان. ظرف زمان بھی دو قسم پر، ظرف مکان بھی دو قسم پر. ایک ظرف زمان مبہم ہے اور ایک معین ہے، اسی ظرف مکان بھی ایک مبہم ہے اور ایک کیا ہے؟ معین ہے. ظرف زمان مبہم کی مثال، ظرف زمان معین کی مثال، پہلے یوم زمانہ ہے اور معین ہے. یوم کس کو کہتے ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک. شہرن یہ بھی زمانہ ہے اور معین ہے، کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ 30. سنتن یہ بھی زمانہ ہے لیکن معین ہے، کتنے مہینے کا ہوتا ہے؟ 12 ماہ. اچھا اور اسبوعن یہ بھی معین ہے اور کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ اسبوع کس کو کہتے ہیں؟ ہفتے کو. 7 دنوں کا ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو زمانہ دو قسم پر ہے، ایک وہ جس کی کوئی حد ہوگی اتنا ہے، اور ایک وہ جس کی کوئی حد نہیں. مثلا دہرن، دہر کا معنی زمانہ، اتنا کوئی طے نہیں. وقتن، وقت بھی زمانہ ہے لیکن کوئی متعین ہے نہیں. حین، حین کا بھی کیا معنی؟ وقت، لیکن کتنا وقت؟ کوئی متعین نہیں. ہوئی تو حین، وقت، دہر، یہ سارے بھی ظرف زمان ہیں لیکن ان کی کوئی حد معین
نہیں،
یہ کہلاتے ہیں ظرف زمان مبہم. اور جو باقی ان کے مقابلے میں ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ جن کی کوئی حد معین ہے وہ ظرف زمان معین کہلاتے ہیں. اسی طرح ظرف مکان بھی دو قسم پر ہے، ایک مبہم ہے ایک معین ہے. معین وہ ہے جس کی کوئی حد متعین ہو، جیسے مسجد یہ مکان ہے
اور اس کی حد متعین ہے مولانا، یہ یہ مسجد ہے اور یہ اس سے خارج ہے. دار گھر مولانا، گھر کی بھی خاص حد ہوتی ہے اور اس سے باہر کیا ہوا ہے وہ خارج شمار ہوتا ہے. اسی طرح آپ کا آپ کی جماعت ہے مولانا، کمرہ، اس کی بھی ایک حد ہے. اسی طرح مولانا اور کیا ہے، جامعہ ہے، اس کی بھی حد ہے. لاہور ہے، اس کی بھی ایک حد ہے. پنجاب ہے، اس کی بھی ایک حد ہے. تو یہ ظرف مکان بھی دو قسم پر، ایک وہ جس کی حد ہو، ایک اور اس کو کیا کہتے ہیں، ظرف مکان معین، اور ایک وہ جس کی کوئی حد نہ ہو. مثلا سامنے، پیچھے، دائیں، بائیں، اوپر، نیچے. تو اب سامنے بھی کیا ہے، مکان ہے، جگہ ہے، لیکن اس کی کوئی حد نہیں. آپ کہیں گے تو متعین ہے، سامنے بیٹھا ہے بھائی. نہیں بھائی، یہ میرے سامنے 5 فٹ کے فاصلے پر بیٹھا ہے، میں کہتا ہوں سامنے ہے. یہ شخص میرے سے 1000 میل دور چلا جائے، میں پھر بھی کہوں گا سامنے ہے، نظر آ رہا ہو تو کیا کہوں گا، کوئی حد ہے؟ جہاں تک چلا جائے یہ سامنے ہے، پچھلی طرف جہاں تک ہے پیچھے ہے، دائیں طرف جہاں تک ہے دائیں طرف ہے. تو معلوم ہوا یہ ظرف مکان تو ہیں لیکن ان کی کوئی حد متعین نہیں. اب یاد رکھو ظرف زمان بتاؤ کتنی قسم پر ہوئے، ایک مبہم، دوسرا مبہم کس کو کہتے ہیں، اور معین کس کو کہتے ہیں، اور ظرف مکان بھی کتنی قسم پر، مبہم اور مبہم کس کو کہتے ہیں، اور معین کس کو کہتے ہیں، جس کی کوئی حد ہو. یاد رکھو یہ 4 میں سے صرف ایک ظرف مکان معین، ظرف مکان معین اس کے اندر لفظوں میں فی لانا پڑے گا، باقی ساروں میں فی کا معنی مقدر ہوگا، منصوب ہوں گے. ظرف مکان، متن میں آ جائے گی یہ بات، ظرف مکان جو معین ہوتا ہے اس کے اندر لفظوں میں کیا لانا پڑے گا، فی لانا پڑے گا. انا جالس فی المسجد، یہ نہیں کہیں گے انا جالس المسجد، نہیں بھائی، بلکہ یہاں لفظوں میں کیا کرنا پڑے گا، فی لانا پڑے گا. انا قائم فی البیت، دیکھو کیا لانا پڑا، فی لانا پڑا. انا ادرس فی الجامعہ، میں جامعہ میں پڑھتا ہوں، دیکھو کیا لانا پڑا، فی. انا اسکن فی لاہور، میں کیا لاہور میں رہتا ہوں، تو کیا لانا پڑا، فی. تو یہ جو ظرف مکان معین ہوتا ہے اس کے اندر فی لفظوں میں لانا پڑتا ہے، فی کو حذف ہوا، مقدر وہاں معنی نہیں کر سکتا، نصب نہیں آ سکتا. جبکہ باقی 4 تینوں جو ہیں، ظرف زمان مبہم ہو یا معین، اور ظرف مکان مبہم جو ہے وہ منصوب ہوتے ہیں، اور فی کا معنی وہاں پر مقدر ہوتا ہے، فی کا معنی مقدر ہوتا ہے. زید امامی، یا یہ تو خبر بن جائے گی، زید قائم امامی، زید میرے سامنے کھڑا ہے، زید میرے سامنے کھڑا ہے، یعنی سامنے والے مکان میں کھڑا ہے، سامنے والی جگہ میں ہے، تو یہاں میں کا معنی آ جائے گا. تو باقی ان کے اندر مولانا فی آئے، لفظوں میں نہیں آئے گا. سمجھ میں آیا؟ جیسے اور قلب بھی کہہ رہا ہے، امام بھی کہہ رہا ہے، دونوں تو نہیں ہو سکتا. جی اچھا، آئندہ بھی ہو جائے گا، آئندہ لدا وغیرہ. آسان بھائی، یہ آگے آپ پڑھ لیں گے، فی الحال جو مثالیں انہوں نے دی ہیں دیکھو، چلیے مثالیں آ جائیں گی بھائی. دیکھو ضربت زیدن الیوم، ضربت زیدن کیا مانا، میں نے زید کی پٹائی کی آج کے دن میں، فی الیوم ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں فی نہیں آتا، صرف ضرب مکان معین میں فی کا لانا ضروری اور باقیوں میں نہ لانا ضروری.
وہ ظروف الزمان اعلیٰ قسم ہے، ظروف زمان دو قسم پر ہے، مبہم ایک مبہم ہے، وہ ما لا یکون لہ حد معین، اور وہ ہے جس کی کوئی حد معین نہ ہو، کا دہرین زمانہ حین وقت، وہ محدود ایک محدود ہے، وہ ہوا ما، اچھا ایک مبہم ہے ایک محدود ہے، بھائی حد محدود نام رکھا انہوں نے، وہ محدود ان وہ ما یکون لہ حد معین، وہ ہے جس کی کوئی حد معین ہو، یوم و لیلۃ و شہر و سنۃ، و کلھا منصوب بتقدیر فی، یہ سارے منصوب ہوتے ہیں فی کی تقدیر کے ساتھ، بھائی فی وانی مقدر ہوتا، فی کا معنی مقدر ہوتا ہے، میں نے بتلایا بھی تقدیر معنی فی، بھائی بتقدیر اس لیے کہ فی مولانا، اس لیے کہ المقدر کل ملفوظ، مقدر بھی کس کی طرح ہوتا ہے؟ ملفوظ کی طرح ہوتا ہے، گویا اسی طرح جیسے الفاظ ہی میں ذکر ہے، زیدن فی الدار، زیدن اچھا تو زیدن فی الدار، تو یہاں کیا محذوف ہے مولانا؟ سبتا، تو سبتا گویا کے لفظوں میں ہی موجود ہے، کیا ہے؟ اور یہاں پر فی تقدیرن فی ہونے کا یہ معنی نہیں کہ فی آپ مقدر نکالیں گے وہاں پر، بلکہ فی کا معنی وہاں پایا جائے گا، جیسے میں نے مثال دی ضربت الزیدن الیوما، تو یہاں فی کا معنی پایا گیا کہ آج کے دن میں اس کی پٹائی کی، یہ معنی نہیں کہ یہاں فی کا لفظ محذوف ہے اور مقدر ہے. وَكُلُّهَا مَنصُوبٌ بِتَقْدِيرِ فِي، اور یہ سارے منصوب ہوتے ہیں فی کی تقدیر کے ساتھ، یعنی فی کے معنی کی تقدیر کے ساتھ. تَقُولُ صُمْتُ دَهْرًا، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے روزہ رکھا دَهْرًا ایک زمانہ، اے فی دَهْرٍ، بھائی کس میں رکھا روزہ؟ زمانے میں رکھا. وَسَافَرْتُ شَهْرًا، اے فی شَهْرٍ، یعنی کہ مہینے میں سفر کیا میں نے، اے فی دَهْرٍ و شَهْرٍ. وظروف المکان کذالک، اور ظروف مکان بھی اسی طرح ہیں، مبہم ایک مبہم ہے، وہ منصوب ایضا بتقدیر فی، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے تقدیر فی کے ساتھ. نحو جلست خلفک و امامک، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہے آپ کے پیچھے بیٹھا. و محدود، اور ایک کیا ہے؟ محدود ہے. وہ ما لا یکون منصوبا بتقدیر فی، جو مولانا تقدیر فی کے ساتھ منصوب نہیں ہوتا، بل لابد من ذکری فی فی، بلکہ فی کا ذکر اس میں ضروری ہوتا ہے. فی جو ہے نا، فی سے لفظ مراد ہے، ذکر فی، ذکر فی ضروری ہے فی ہی اس میں. نحو جلست فی الدار و فی السوق و فی المسجد، تو سب میں فی آ رہا ہے. المفعول له، مفعول له هو اسم ما لأجله يقع الفعل المذكور، وہ اس نام ہے اس چیز کا جس کی وجہ سے فعل مذکور کو کیا جائے، ایسا فعل جو مذکور ہے، قبل ہو اس سے پہلے. بھائی مفعول فی سمجھ میں آ گیا، اب مفعول لہو آیا، بھائی مفعول مطلق بھی گزرا، مفعول بہی بھی گزرا، مفعول فی ہی بھی گزرا، اور اب کون آیا؟ مفعول ہے مفعول لہو. مفعول لہو اس کو کہتے ہیں جو ما قبل فعل کی علت بیان کرے، جو ما قبل فعل کی علت بیان کرے. ضربت زیدن تادیبن، تادیبن نے کیا کیا جی؟
علت بیان کی.
کس چیز کی؟
ضربت کی،
ضرب زید کی، اس نے علت بیان کی. یہ ضرب زید کیوں ہے؟ ادب سکھا، اس کو مفعول لہو کہتے ہیں. تو مفعول لہو کس کو کہتے ہیں؟ جو ماقبل فعل کی علت بیان کرے. المفعول لہو هو اسم، وہ نام ہے اس چیز کا، لاجلہ یقع الفعل المذکور قبلہ، کہ جس کی وجہ سے واقع ہو وہ فعل المذکور قبلہ جو اس مفعول لہو سے پہلے آیا ہے. سمجھ میں آیا؟ ضربت زیدن تادیبن، اس تادیبن نے علت بیان کی، اس ضربت کی، اور یہ ضربتو تادیباً سے پہلے ہے یا بعد میں ہے؟
بعد میں ضربتو پہلے ہے.
ضربتو زیداً تادیباً، تادیباً نے کس کی علت بیان کی؟ ضربتو کی. اور یہ تادیباً، یہ ضربتو جو ہے ضربتو، یہ تادیباً سے پہلے ہے یا بعد میں ہے؟
پہلے.
یہی بات کر رہے ہیں کہ وہ نام ہے اس مصدر کا جس کی وجہ سے فعل مذکور واقع ہو، وہ فعل جو مذکور ہے قبلہو مفعول لہو سے پہلے ہے. وہ ینصب بتقدیر اللام، اور وہ منصوب ہوگا تقدیر اللام کے ساتھ، یعنی لام کا معنی وہاں پر کیا ہوگا؟ مقدر ہوگا. ضربت تادیباً، ضربتہ للتادیب، علت وجہ بتلانے کے لیے کیا عربی میں؟ لام. تو یہ بھی چونکہ وجہ اور علت بتلا رہا ہے تو یہاں لام مقدر ہوگا، یعنی لام کا معنی مقدر ہوگا، لفظوں میں لام نہیں ہوگا بلکہ لام کا معنی مقدر ہوگا. نحو ضربتہ تادیباً ای للتادیب، یہ ایک مثال ہے. وقعدت عن الحرب جبناً ای للجبن، اور میں بیٹھ گیا جنگ سے جبناً بزدلی کی وجہ سے. کیا کہتے ہیں؟ میں جنگ سے بیٹھ گیا، یعنی میں نے جنگ میں شرکت نہیں کی. کیوں نہیں شرکت کی؟ بزدلی کی وجہ سے. بزدلی کی وجہ سے. دو مثالیں دی مولانا، دو مثالیں دراصل، دو مثالیں دے کر مصنف نے مفعول لہو کی دو قسموں کی طرف اشارہ کر دیا. دو قسمیں اس طرح ہیں، دیکھو یہ فعل ہے، یہ مفعول لہو ہے. کبھی فعل علت ہوتا ہے مفعول لہو کے لیے، کبھی مفعول لہو علت ہوتا ہے فعل کے لیے، یعنی کبھی فعل پہلے ہوگا اور مفعول لہو بعد میں حاصل ہوگا، کبھی مفعول لہو پہلے ہوگا اور فعل بعد میں حاصل ہوگا. دیکھیے مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی. ضربت زیداً تادیباً، میں نے زید کی پٹائی کی، کس لیے کی؟ ادب سکھانے کے لیے. تو یہاں بتائیے ضرب پہلے آئی یا ادب پہلے سیکھا؟
ضرب پہلے آئی.
ضرب پہلے آئی، تو فعل پہلے آیا اور اس فعل کی وجہ سے کیا حاصل ہوا؟ ادب حاصل ہوا. اچھا اب دوسری مثال پہ ذرا آؤ. قعدت عن الحرب جبناً، میں جنگ سے بیٹھا بزدلی کی وجہ سے. اب آپ مجھے بتائیے بزدلی پہلے آئی کہ جنگ سے بیٹھنا پہلے آیا؟
بزدلی پہلے آئی.
بزدلی پہلے کی موجود تھی نا، اور یہ سبب بن گئی قعود عن الحرب کا، جنگ سے
بیٹھنے
کا سبب بن گئی. تو کبھی کبھار مفعول لہو سبب بنتا ہے فعل کا، اور کبھی فعل سبب بنتا ہے مفعول لہو کا. سمجھ میں آئی بھائی؟ وعند الزجاج ہوا مصدرون، اور امام زجاج کے نزدیک یہ مصدر ہے. جبنان کیا ہے بھائی؟ مصدر ہے. تادیباً مصدر ہے، یہ تو ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں. کہتے ہیں تقدیر کلام ان کے نزدیک یہ تقدیر ہو. ادبتہ تادیباً، ادبتہ
تادیباً.
معلوم ہوا امام زجاج اس مفعول لہو کو مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ جو مصدر ہے اس سے پہلے اسی جیسا ایک فعل نکال لیتے ہیں. آپ ایسا مصدر ہوا جس سے پہلے اسی کے معنی میں فعل ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ مفعول مطلق بن گیا بھائی. کیا بن گیا؟ تو چنانچہ وہ تاویل کرتے ہیں، کہتے ہیں ضربتہ تادیباً، اصل میں ہے ضربتہ، ادبتہ تادیباً. اب تادیباً مصدر ہے جو ماقبل فعل کے معنی میں ہے، اور ہر وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟
مفعول مطلق.
تو یہ مفعول مطلق ہے. اور دوسرے میں کیا کہتے ہیں وہ؟ قعدت عن الحرب جبناً، وہ کہتے ہیں قعدت عن الحرب جبنت جبناً. وہاں بھی کیا نکال لیا؟ فعل نکال لیا. تو کیا بنا دیتے ہیں؟ مفعول مطلق بنا دیتے ہیں. ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ تو آپ نے تاویل کی، تاویل کی، تاویل کا دروازہ تو بڑا وسیع ہے. اگر ہر جگہ ہم اس طرح تاویل چلانا شروع کر دیں تو کئی چیزیں بالکل ہی ختم ہو جائیں گی، ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی. تو بغیر تاویل کے بات، ہماری بات میں تاویل نہیں کرنا پڑتی، آپ کو تاویل کرنا پڑتی ہے. باقاعدہ ایک فعل محذوف نکالتے ہیں تو ہماری بات علماء جمہور نہیں مانتے، جمہور کہتے ہیں نہیں یہ مفعول لہو ہے، یہ الگ ہوتا ہے، یہ ما قبل فعل کے معنی میں نہیں ہوتا بلکہ ما قبل فعل کی علت بیان کرتا ہے. وعند الزجاج ہوا مصدر، یہ مصدر ہے، تقدیر ہو ادبتہ تادیبا وجبنت جبنا، باب کرما سے ہے، وجبنت جبنا. فصل المفعول معه هو ما يذكر بعد الواو بمعنى ما لمصاحبة معمول الفعل نحو جاء البرد والجبات.
اب رہ گیا مفعول معه. مفعول معه وہ ہے جس کو واو بمانے ما کے بعد ذکر کیا جائے. جاءنی زید و عمران، آیا میرے پاس زید و عمران، کیا معنی؟
اور امر نہیں، واو بمانے ما کے کرو،
ساتھ،
میرے پاس زید امر کے ساتھ آیا. بھائی دیکھو فرق دونوں میں، ایک واو عاطفہ، ایک واو بمانے ما کے جو مفعول معه بن جاتا ہے. فرق یہ، میں نے کہا جاءنی زید و عمر، یہ کہنا بھی جائز. جاءنی زید و عمرن مفعول معه بنانا بھی جائز، دونوں آپ کر سکتے ہیں، ترکیب آپ کے سامنے آ جائے دو. تو لیکن فائدہ، فرق کیا ہے دونوں ترکیبوں میں؟ فرق یہ، واو آتا ہے مطلق جمع کے لیے. مطلق جمع کا مطلب یہ ہے فعل کے اندر دونوں شریک ہیں، زید بھی اور عمر بھی. معلوم ہوا آنے والا فعل عمر نے بھی کیا ہے اور زید نے بھی کیا ہے، بس اتنی بات ہے. اب باقی یہ بات، کیا دونوں اکٹھے آئے یا دونوں الگ الگ آئے، پہلے زید آیا یا پہلے عمر آیا، درمیان میں وقفہ کتنا تھا، آج ایک آیا آدھے منٹ بعد دوسرا آیا، یا آج ایک آیا دوسرا ایک سال بعد آیا، تمام صورتیں شامل ہیں. آج ایک آ جائے، ایک دس سال بعد آئے، میں کہہ سکتا ہوں جاءنی زید و عمر، کیونکہ آنے میں دونوں کیا ہیں، آنے والا کام زید نے کیا تھا دس سال پہلے، تو عمر بھی شریک ہے ساتھ، یعنی اس نے بھی یہ کام، دونوں اکٹھے آئے، میں کہہ سکتا ہوں جاءنی زید و عمر. یہ پہلے زید آیا اور بعد میں کون آیا، عمر. کب آیا؟ عمر بعد میں آیا، لیکن میں کہہ سکتا ہوں جاءنی عمر و زید. سمجھ میں آیا بھائی؟ ترتیب جو آ رہی ہے یہ ترتیب مجیئت کی نہیں ہے، ترتیب میں تو کیا آ رہا ہے، جاءنی عمر و زید، اور آیا پہلے کون؟ بھائی عمر کو تو میں پہلے ذکر کر رہا ہوں،
زید آیا
پہلے. ہاں ہو سکتا ہے عمر پہلے آیا، میرے پاس عمر پہلے آیا، زید بعد میں آیا، میں ترتیب سے کہہ رہا ہوں جا زید و عمر. تو بھائی یہ جو واو ہوتا ہے نا، واو عاطفہ، یہ جمع کا فائدہ دیتا ہے. کس چیز کا؟ جمع کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نے یہ کام کیا ہے، سننے والا کو، سننے والے کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ دونوں اکٹھے آئے، دونوں وقفے سے آئے، کون پہلے آیا کون بعد میں آیا. سمجھ میں آیا؟ تفصیل کا علم یہاں نہیں ہوگا. لیکن جب آپ کہتے ہیں واو بمانے ما کے مفعول معه بناتے ہیں جاءنی زید و عمران، تو اس واو نے معیت اور مصاحبت کا فائدہ دیا. کیا معنی آپ کریں گے؟ زید اور عمر ایک ساتھ آئے، اکٹھے آئے، ایک زمانے کے اندر آئے، یہ فرق ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اب اگر آپ نے یہ معنی ادا کرنا ہو تو پھر آپ یوں کہیں گے میں زید آیا کس کے ساتھ، عمر کے ساتھ. کیا کہیں گے؟ جاءنی زید و عمران. اور اگر آپ ویسے یہ نہیں بتلانا چاہتے، تفصیل نہیں بتانا چاہتے کہ کٹھے آئے یا الگ آئے یا کیا، صرف بتلانا چاہتے ہیں دونوں آئے ہیں، پھر کیا کہیں گے؟
جاءنی زید
و عمران. تو معلوم ہوا یہ جو مفعول معه ہے یہ مصاحبت کا فائدہ دیتا ہے، یعنی دونوں اکٹھے. المفعول معه ہوا وہ ہے ما یذکر بعد الواو، جس کو کس کے بعد ذکر کیا جائے، واو کے بعد. وہ واو بمعنی ما، جو کس معنی میں ہو، ما کے معنی میں ہو. لمصاحبت معمول الفعل، کس لیے ایسا کہ واو ما کے بعد کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ لمصاحبت معمول الفعل، معمول فعل کی مصاحبت کے لیے، معمول فعل کی
مصاحبت کے لیے.
دیکھو جا، ادھر دیکھو جا، یہ ہے جاءنی زید، جا فعامل، زید کون؟ معمول. جا کون؟ عامل. زید کون؟ معمول. تو آگے کیا آ رہا ہے؟ و ہمرن. تو اس واو ماہ نے بتلایا کہ یہ جو ہے ہمر یہ معمول جو ہے اس کے ساتھ ہے، اس کا مصاحب ہے، اس کا کیا ہے؟ معمول فعل کون تھا؟ زید. اور یہ جو وہمرن ہے یہ ہمرن جو ہے مفعول لہو ہے. اس کو بعد ہم نے واو ماہ کے بعد کیوں ذکر کیا؟ یہ بتلانے کے لیے کہ یہ ہمر مصاحب ہے کس کا؟ معمول، یعنی اس کا ساتھی ہے، اس کے ساتھ کیا ہے؟ مصاحبت کا معنی ہے مکان اور زمانہ ایک ہے، فعل کے اندر دونوں کا زمانہ اور مکان ایک ہے، یعنی اکٹھے آئے ہیں، ایک زمانے میں آئے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی بھائی؟ وہ مایوس کرو بعد الوا بھی مانا ماہ وہ ہے جس کو واو بمانے ماہ کے بعد ذکر کیا جائے، لی مصاحبت معمول الفعل، معمول فعل کی مصاحبت کے لیے، یعنی یہ اس کے ساتھ ہے، شریک ہے فعل کے اندر ساتھ زمانے، ایک زمانے کے اندر. نحو جا البرد والجباتی، کیا ترجمہ کریں گے؟ آئی سردیاں جبوں کے ساتھ. بھائی سردی آئی تو جبے بھی لوگوں نے بھائی کوٹ وغیرہ چیزیں موٹی چیزیں پہن لیں، موٹے کپڑے، سردیاں جبوں کے ساتھ آئیں بھائی. وجئت انا وزیدن، میں عمر کے ساتھ آیا، عمر میرے ساتھ آیا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ عمر زید میرے ساتھ آیا بھائی. جئت کے بعد یہ آنا کیوں انہوں نے کہا؟ دیکھو ضمیر مرفوع متصل کس کو کہتے ہیں؟ جو فعل کے ساتھ فاعل کی ضمیر آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر مرفوع. مرفوع ہوتی ہے کیونکہ فاعل ہے، اور متصل ہوتی ہے فعل کے ساتھ. اس ضمیر متصل پر عطف کرنا چاہتے ہیں آپ. میں کہنا چاہتا ہوں میں بھی آیا، میں اور ہمر آئے، کیا کہوں گا؟ جی تو زیدن نہیں کہہ سکتا. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس لیے کہ میں زید کا عطف کس پر کرنا چاہ رہا ہوں؟ تو ان ضمیر پر، اور وہ تو ضمیر متصل ہے، اور ضمیر متصل کمزور ہوتی ہے مولانا، یعنی وہ اکیلی نہیں رہ سکتی. فعل کے بغیر تو ضمیر آ سکتی ہے؟ جی زارا با کے الف جو ہے زارا با کے بغیر آ سکتا ہے؟ نہیں. تو ضمیر متصل ضعیف ہوتی ہے، فعل کے بغیر یہ نہیں رہ سکتی. سمجھ میں آیا؟ تو جب یہ ضعیف ہے اور یہ زید کے لفظ کا آپ اس پر عطف کرنا چاہتے ہیں، اور زید تو ہے قوی، یہ تو اکیلا رہ سکتا ہے، فعل کے بغیر اکیلا زید لفظ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا مولانا؟ اور تو ضمیر اکیلی آ سکتی ہے؟ نہیں. تو وہ ضعیف، یہ قوی، اور اب آپ قوی کا عطف کس پر کرنا چاہتے ہیں؟ ضعیف پر. یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں ہے. تو پھر کیا کریں بھائی؟ عطف تو میں کرنا چاہتا ہوں، میں کہنا ہی ایسی بات چاہتا ہوں. کہتے ہیں بھائی اس ضمیر میں طاقت پیدا کر دو، جب یہ بھی قوی ہو جائے گی پھر عطف کر دو. طاقت کیسے پیدا کروں؟ کہتے ہیں یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، ایک مرفوع منفصل لے آؤ، اسی کی ضمیر مرفوع منفصل لے آؤ. تو یہ تو جئتو میں آیا، اس کے لیے مرفوع منفصل ضمیر کون سی ہے جس کو اکیلا لاتے ہیں؟ آنا، یہ بھی مرفوع ہے مولانا. تو جئتو آنا، تو جا فعل، تو وہ ضمیر، یہ فاعل نہیں، یہ آگے ہم تاکید لے کر آئے ہیں. کیا لے کر آئے ہیں؟ انا تاکید، تو وہ ضمیر مؤکد، آگے انا ضمیر اس کی تاکید، مؤکد تاکید مل کر یہ معطوفون علیہ. اب طاقت آ گئی مولانا، اس سے تاکید آ گئی. وہ حرف عطف زیدون معطوف، معطوفون علیہ اپنے معطوف سے مل کر، جا کے لیے فاعل، پھر اپنے فاعل سے مل کر جملہ ترکیب آئی کہ نہیں آئی سمجھ میں؟ دوبارہ کروں بھائی؟ بھائی جا فعل، تون ضمیر مؤکد، انا ضمیر اس کی تاکید، مؤکد تاکید مل کر، اب معطوف عطف کرنا ہے نا، معطوفون علیہ، وہ حرف عطف، زیدون معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل، کیا بنا؟
فاعل
بنا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ
فعلیہ
ہوا. سمجھ میں آیا بھائی؟ معلوم ہے جئتُ انا وزیدن، جئتُ انا وزیدن بھی میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ عطف بھی جائز ہے. اور اگر میں کہنا چاہتا ہوں زید میرے ساتھ آیا پھر کیسے کہوں گا؟ جئتُ انا وزیدن. شاباش. نحو جاء البرد والجبات وجئتُ انا وزیدن اي مع الجبات ومع زید. فإن كان الفعل لفظا وجاز العطف. اب دیکھو مولانا چار صورتیں یہاں بنیں گی. ایک صورت یہ ہے فعل لفظوں میں ہوگا، ایک صورت یہ ہے فعل لفظوں میں نہیں ہوگا. اگر فعل لفظوں میں ہے پھر مولانا عطف جائز ہوگا یا عطف جائز نہیں، اور اگر فعل لفظوں میں نہیں تو پھر بھی عطف جائز ہوگا یا عطف جائز نہیں. کتنی صورتیں ہوئیں؟ چار صورتیں. اگر فعل لفظوں میں ہے اور عطف بھی جائز ہے مولانا تو پھر آپ چاہیں تو عطف کر دیں، آپ چاہیں تو مفعول معہو بنا دیں. اگر فعل کیا ہے؟ لفظوں میں ہے اور عطف بھی جائز ہے تو آپ چاہیں تو اس کو کیا کر دیں؟ عطف کر دیں. آپ چاہیں تو اس کو کیا کر دیں؟ مفعول معہو بنا دیں. دیکھیے یہ مثال جئت انا وزیدن یا زیدن، بھائی عطف جائز ہے یا عطف نہیں جائز زید کا؟ جائز ہے، کیونکہ انا کی وجہ سے اس میں کیا چکی ہے؟ تاکید. اور معلوم ہوا جئت فعل لفظوں میں بھی موجود ہے اور تاکید اور عطف بھی جائز ہے. تو آپ چاہیں تو یوں کہیں تو انا وزیدن، آپ چاہیں تو یوں کہیں جئت انا وزیدن. تو فعل لفظوں میں ہو اور عطف بھی جائز ہو تو مفعول معہو بنانا بھی جائز اور عطف کرنا بھی
جائز.
اور اگر فعل تو لفظوں میں ہے لیکن عطف جائز نہیں، انا کو ذرا گرا دو جئت وزیدن. اب بتائیے مولانا فعل لفظوں میں ہے؟ فعل لفظوں میں ہے اور عطف جائز ہے؟ عطف نہیں جائز. کیوں نہیں جائز؟ کیونکہ ضمیر مرفوع متصل اکیلی ہے تو اس پر عطف جائز
نہیں.
تو پھر اب مفعول معہو اس کو بناؤ. اگر عطف جائز تھا تو دونوں بنا سکتے تھے، اور اگر عطف نہیں جائز تو پھر مفعول معہو ہی بناؤ. صورت سمجھ میں آ گئی؟ فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا، اگر فعل لفظاً تھا وَجَازَ الْعَطْفُ اور عطف بھی جائز تھا يَجُوزُ فِيهِ الْوَجْهَانِ، تو اس میں دونوں وجہ پڑھنا النصب والرفع. نصب بھی جائز اور رفع پڑھنا بھی
جائز.
نصب پڑھیں گے کیوں؟ مفعول معہو. اور رفع پڑھیں گے کیوں؟ عطف. نحو جئت انا وزیدن وزیدن، تو وزیدن کہنا بھی جائز اور وزیدن کہنا بھی
جائز.
وإن لم يجوز العطف، اور اگر عطف نہیں جائز تعین النصب، پھر تو کیا پڑھنا پڑے گا؟ نصب متعین ہو گیا. نحو جئت وزیدن. وإن كان الفعل معنن، اور اگر فعل صرف کس میں موجود ہے؟ معنا میں موجود ہے. وجاز العطف، اور عطف پھر میں نے بتایا تھا فعل لفظوں میں اگر نہ ہو پھر بھی کبھی عطف جائز ہوگا کبھی عطف جائز
نہیں.
تو اگر فعل لفظوں میں نہیں اور عطف جائز ہے تو پھر عطف کر دو. پھر کیا کر دو؟ وجاز عطف بھی جائز ہے. تعین العطف، پھر تو متعین کیا ہوا؟ عطف ہوا. نحو مال زید و عمر، کیا ہوا زید اور عمر کو؟ کیا ہوا زید اور عمر کو؟ جی فعل لفظوں میں کوئی ہے؟ جی معنی ہے ما یسنع زید و عمر، معنی کیا ہے؟ عمر اور زید کیا کر رہے ہیں، ان کو کیا ہوا؟ تو فعل لفظوں میں تو نہیں لیکن معنی میں موجود ہے اور عطف جائز ہے. کیوں؟ کس کا عطف کس پہ کرنا چاہتے ہیں؟ عمر کا عطف کس پہ کرنا چاہتے ہیں؟ اور زید کیا ہے؟ اسم ہے، تو اس پر عطف کرنا جائز ہے. تو لہذا اس صورت میں کیا پڑھیں گے؟ عطف ہی کریں گے، مفعول معہو نہیں بنائیں گے. وَإِن لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ، اور اگر عطف جائز نہ ہو. اچھا بھائی یہ کیوں عطف کیوں پڑھیں گے, عطف کیوں متعین ہے پھر اس صورت میں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ مفعول معہ کے اندر حامل کون ہے جی؟ اچھا فعل لفظ تو مولانا یہ مفعول معہ کے اندر حامل کون ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے. اور فعل لفظوں میں موجود ہے نہیں, صرف معنی میں موجود ہے. تو حامل تو اس صورت میں اگر ہم مفعول معہ بنائیں گے تو ہمیں اس کے لیے حامل معنوی ماننا پڑے گا. کیا ماننا پڑے گا؟ حامل معنوی. اور جب حامل معنوی کے بغیر ہی کام چل سکتا ہے عطف کر کے, تو پھر ہمیں حامل معنوی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں, عطف کر دیتے ہیں سیدھا بھائی. تو اس صورت میں دیکھو زید کے اندر لام حامل ہے تو امر میں بھی کون ہو جائے گا؟ لام. اور لام تو لفظوں میں موجود ہے, تو جب حامل لفظی کے ہوتے ہوئے حامل معنوی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. وہ لم یجز العطف, اور اگر عطف جائز نہ ہو تعین النصب, پھر کیا متعین ہو جائے گا؟ نصب متعین ہو جائے گا. جیسے مالکہ و زیدن, تو اور زید کیا کر رہے ہو, تیری اور زید کی کیا حالت اور کیا شان ہے, سمجھ میں آیا بھائی؟ مالکہ و زیدن, بھائی اب یہ زید کا عطف کس پہ کرنا چاہتے ہیں؟ لکا کی کاف ضمیر پر. اور یہ کاف ضمیر کون سی ہے؟ لام کیا دیتا ہے؟ جر. تو یہ ضمیر کون سی اور مجرور پھر کون سی؟ متصل. یہ ضمیر مجرور متصل ہے. اور یاد رکھو ضمیر مجرور متصل ہے, ضمیر مجرور منفصل ہے ہی نہیں. منصوب منفصل بھی ہے, مرفوع منفصل بھی ہے, لیکن مجرور منفصل ہے ہی نہیں. تو مولانا یہ جو ضمیر مجرور متصل ہے اس کا اتصال ما قبل کے ساتھ بڑا شدید ہوتا ہے, اتنا شدید اتصال گویا کہ یہ جزء کلمہ ہے, گویا کہ یہ بھائی آپ زید کی دال پہ عطف کر سکتے ہیں, زید کی دال پر عطف کیونکہ وہ جزء کلمہ ہے مولانا, اور جزء کلمہ پر عطف نہیں کیا جاتا. تو یہاں بھی لام اور کاف میں اتنا شدید اتصال آ گیا کہ یہ گویا جزء کلمہ بن گئی کاف. اب صرف کاف پہ اگر عطف کیا جائے تو یہ اسی طرح ہے جیسے زید کی دال پہ عطف کیا جائے, تو اور وہ جزء کلمہ ہے, اور جزء کلمہ پہ تو عطف جائز نہیں. اس لیے ضمیر مجرور متصل پر عطف جائز نہیں ہوتا. اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ اس حرف جر کو دوبارہ لایا جائے, ما لکا ولی زیدن, ما لکا ولی زیدن, سمجھ میں آیا؟ اچھا فی الحال اس کو دیکھ, ما لکا و زیدن. اب بھائی زید کا عطف کاف ضمیر پہ ہو سکتا ہے؟
نہیں
نہیں ہو. جب نہیں ہو سکتا تو معلوم ہوا کہ اب اب اس صورت میں جب عطف نہیں ہو سکتا تو فعل معنی کے اعتبار سے تو موجود ہے, تو اب ہم کیا بنا دیں گے؟ اس کو مفعول معہ بنا دیں گے, اور فعل اس کے اندر کیا بن جائے گا؟ حامل بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ حامل بن جائے گا. وما شانک و امرن, اسی طرح مولانا وما شانک و امرن ہے, امرن کا عطف کاف پر نہیں جائے کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے, مجرور ہے, اور ضمیر مجرور متصل جو ہے وہ جزء کلمہ کی طرح ہوتی ہے, اور جزء کلمہ پر عطف جائز نہیں, تو شانک کا کاف ضمیر پر کیا عطف جائز نہیں ہے. لہذا جب عطف جائز نہیں تو اب اس کو کیا بنائیں گے؟ مفعول معہ ہی بنائیں گے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی اچھا کاف پہ عطف نہیں ہو سکتا تو لفظ شان پہ کر دو عطف, ما شانو کا و امرون, کاف ضمیر پہ تو عطف نہیں ہو سکتا, لفظ شان پہ تو کر سکتے ہو عطف نا, شان تو ایک پورا اسم ہے. کہتے ہیں بھئی پھر معنی خراب ہو جائے گا, کیونکہ پوچھنا یہ ہے ما شانو کا, تیری کیا حالت ہے اور امر کی کیا حالت ہے, تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ تو اگر شان پہ عطف کر دیں تو کلام یہ بن جائے گا کہ امر ماں کے تحت آ جائے گا, ماں شان کا تیری کیا حالت ہے, وہ ماں امر یوں بن جائے گا. شان کے درمیان سے آپ نے کیا کر دیا بھائی؟ معطوف تو جو ہے نا اٹھا کر معطوف علیہ کی جگہ پر رکھا جاتا ہے, تو آپ شان کو ہٹا دیں اس کی جگہ کس کو رکھ دیں؟ امر کو. تو شان کا ہٹ گیا, امر رہ گیا, کیا بن گیا؟ ماں امر.
ما شانو کا وما امر، تو معنی یہ ہوا تیری کیا حالت ہے، تو کیا کر رہا ہے، وما امر اور امر کون ہے، تو کیا کر رہا ہے اور امر ہے کون. حالانکہ یہاں مقصد یہ ہے کہ آپ کی حال پوچھی جائے اور امر کی حقیقت پوچھی جائے، امر کیا چیز ہے. نہیں، سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی بھی حالت پوچھ رہا ہے اور امر کی بھی کیا کر رہا ہے، حالت پوچھ رہا ہے. تو اگر ہم شان پر عطف کریں تو معنی خراب ہو جائے گا. لہذا معلوم ہوا شان پر بھی عطف نہیں کر سکتے اور کاف ضمیر پر بھی عطف نہیں کر سکتے، لہذا متعین ہو گیا. اس کو کیا بناؤ؟ لأن المعنی ما تصنعو، اس لیے کہ ان افعال کا معنی کیا ہے ان جملوں کا، ما تصنعو تو کیا کر رہا ہے، ما لکا ما شانو کا تو کیا کر رہا ہے، امر کیا کر رہا ہے وغیرہ. خلاصہ کلام یہ مفعول ما ہو وہ ہے جو کس کے بعد آئے، وہ بمانے ماں کے بعد آئے، اور یہ اس کے اندر چار صورتیں بنتی ہیں مولانا، یا تو بے لفظوں میں ہوگا یا بے لفظوں میں نہیں. اگر بے لفظوں میں ہے پھر دو صورتیں، عطف جائز ہوگا یا عطف جائز نہیں، اور اگر بے لفظوں میں نہیں دو صورتیں، عطف جائز ہوگا یا عطف جائز نہیں. اگر بے لفظوں میں ہے اور عطف بھی جائز ہے، یہ دونوں صورتیں جائز. اگر تیل لفظوں میں ہے اور عطف جائز نہیں تو پھر کیا متعین ہے، مفعول ما ہو بنائیں گے. اور اگر تیل لفظوں میں نہیں اور عطف جائز ہے پھر کیا کریں گے، عطف ہی کریں گے. اور اگر تیل لفظوں میں نہیں اور عطف جائز نہیں تو پھر کیا کریں گے،
مفعول
ما ہو ہی بنائیں گے. هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.